الحق المبين.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سيرت پیغمبر اسلام موجودہ سال آٹھواں سال ہے اور 123 تقریر، لیکن موجودہ سال کی یہ نویں تقریر ہے، اور جیسا کہ ہر سال 15 یا 16 تقاریر اس عنوان پر ہوا کرتی ہیں، تو اس اعتبار سے اس سال کی آدھی سے زیادہ تقاریر ہو چکی ہیں. آج کی اس نویں تقریر کے ابتدا میں ذرا سا خشک بیان آج کے اس موضوع سے متعلق کچھ ایسی باتیں جس کا تعلق موضوع سے نہیں ہے بلکہ فقط اس پروگرام کی اپنی تاریخ اور اس پروگرام کے اپنے طریقہ کار سے ہے. آج کی تقریر بنیادی طور پر جو تین واقعات بیان کیے جائیں گے، یہ تینوں واقعات دراصل اس سال 7 جنوری 1992 کی تقریر میں ہونا چاہیے تھے. 7 جنوری کے بدلے آج 24 نومبر کو یہ واقعات بیان ہو رہے ہیں، تو گویا آج کی تقریر ایک اعتبار سے جو تاریخی ترتیب چلی آ رہی ہے سیرت رسول میں، اس سے ہٹ کر ہے. علیہ السلام، تاریخی ترتیب کے اعتبار سے ہم سیرت رسول میں سن 7 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ اب اختتام پر ہیں سن 7 ہجری کے واقعات، لیکن آج کی تقریر کے ابتدائی تینوں واقعات یہ سب سن 6 ہجری سے متعلق ہیں. لیکن ہو یہ گیا تھا کہ جب ترتیب کے اعتبار سے ان واقعات کو بیان ہونا تھا 7 جنوری کو، تو فقط یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس سے پہلے کی تقریر میں صلح حدیبیہ مکمل ہوئی تھی، اور صلح حدیبیہ کا ایک ٹکڑا وہ عمرے کی قضا کو انجام دینا ہے جو پیغمبر نے 1 سال کے بعد کیا، تو اس وقت اس عمرے کی وجہ سے 1 سال بعد کا واقعہ 1 سال پہلے بیان ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس اس لیے گنجائش نہ رہی کہ خیبر کی جنگ پہ 6 تقاریر کرنا تھا، اور اس سال کے کوٹے میں صرف 6 تقریریں اور بچ رہی تھیں. اگر یہ آج کی تقریر اس مقام پہ کر دی جاتی تو خیبر کی لڑائی 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتی، اور جو 4-5 مہینے کا گیپ تھا اس کے نتیجے میں ان سب کو دہرانا پڑتا. یہ ساری 5-7 منٹ کی تفصیل آپ میں سے اکثر کے لیے وقت کا ضیاع ہے، لیکن چونکہ خاص ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ کیسے سننے والوں کے علم میں یہ بات آ جائے کہ ترتیب بعض اوقات ان لوگوں کے لیے ذرا گرا گزرتی ہے ترتیب کی تفصیل. جو مجمع یہاں شریک ہو رہا ہے وہ تو ان تمام چیزوں سے آگاہ اور واقف ہے کہ اس درس میں شعبان سے ربیع الاول تک تقریباً 6-7 مہینے کا ایک گیپ پڑ جاتا، اور کیسٹ سننے والے کے لیے تو کوئی گیپ نہیں پڑتا، کیسٹ لائبریری سے جا کے ایک تقریر کے بعد اگلی تقریر تو مانگ لیتا، اس کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر خیبر کی لڑائی کی کچھ واقعات 110 سے پہلے آتے اور کچھ واقعات 110 کے بعد، لیکن ان 2 تقاریر کے بیچ میں جو 6 مہینے آ جاتے اس کی وجہ نئے سرے سے پورا واقعہ خیبر مجمع کی خاطر بیان کرنا پڑتا. خیر، بہت زیادہ کچھ وضاحت ہو گئی، تو خلاصہ یہ کہ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے پیغمبر اسلام کو مدینہ تشریف لائے ہوئے 7 سال مکمل ہو رہے ہیں، اور یہ 7واں سال وہ جب اللہ کے رسول نے اطراف کے تمام علاقوں میں دعوت اسلام کو پہنچا دی، مگر کسی کے نتیجے میں پیغمبر اسلام پر سحر یا جادو کروانے کی وہ یہودی سازش بنائی گئی جس کی تفصیل گزشتہ تقریر کے اختتام پہ مکمل ہو گئی. اب اسی سن 7 ہجری کے واقعات میں صرف ایک واقعہ باقی بچتا، اور وہ وہی واقعہ ہے جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ تقریر نمبر 108 میں پہلے ہی آ چکا ہے. تو بجائے اس کے کہ 7 ہجری کے اس واقعے کو بیان کیا گیا, 3 ایسے واقعات کے جو 6 ہجری میں پیش آئے تھے مگر اب تک ان کا بیان نہیں ہوا. ہاں, ان میں سے ایک واقعہ تو آ چکا, اس لیے اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. یہ سیرت نگاروں میں سخت ترین اختلاف چلا آ رہا ہے کہ 28ویں پارے کی پہلی آیت قد سمع اللہ, یہ جو پہلی آیت سورہ مجادلہ کی پہلی آیت جس کا تعلق فقہی مسائل میں سے ایک اہم ترین مسئلے باب ظہار سے ہے, ہندوستانی اور پاکستانی معاشرے میں بلکہ اس لفظ کو اور پھیلا دیا جائے کہ تمام غیر عرب معاشروں میں یہ ظہار کا مسئلہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوگا, لیکن عرب معاشرے میں اس کی ضرورت پہلے بھی پڑتی اور آج بھی ممکن. شوہر کا اپنی بیوی سے یہ کہہ دینا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند ہے, اسلام سے پہلے یہ جملہ جس وقت کوئی شوہر ادا کرتا تھا انتی علیہ کا ظہر امی, جس وقت یہ جملہ کوئی ادا کرتا تھا تو نہ صرف یہ کہ جاہلیت میں اس کو طلاق مان کے شوہر اور بیوی کو جدا کر دیتے تھے, بلکہ یہ جملہ اصلی طلاق سے بھی زیادہ سخت جملہ سمجھا جاتا تھا, اس لیے کہ اصلی طلاق میں مصالحت کی گنجائش ہوتی. لیکن یہ جملہ اگر کہہ دیا کہ انتی علیہ کا ظہر ام, تو مجھ پر میری ماں کی مانند ہے, تو یہ حرام محبت ہو جاتی تھی عورت, پھر کوئی مصالحت نہیں, کوئی طریقہ کار نہیں, نہ حصے میں رجوع ہو سکتا, نہ نیا نکاح ہو سکتا. گویا اس عورت کو ماں سمجھ لیا گیا, اور جس طرح قیامت آنا ممکن ہے لیکن ماں سے شادی کبھی بھی نہ جائز ہوئی ہے نہ جائز ہو سکتی, اسی طرح سے یہ بیوی بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی. اسلام آ گیا, اور اسلام آنے کے بعد بھی تقریباً مکے کے 13 سال اور مدینے کے 5 سال 18 سال تک مسلمانوں میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. جاہلیت میں ایسے کیسز ہوتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ اس 18 سال کے دوران کفار مکہ کے معاشرے میں ایسے واقعات ہوئے ہوں, لیکن جو جو لوگ اسلام قبول کرتے گئے کہیں یہ واقعہ پیش نہیں آئے. حتیٰ یہ کہ خولہ کا واقعہ پیش آ گیا, جس کے بارے میں اتنا اختلاف ہے کہ بعض علماء نے کہا یہ 5 ہجری کا واقعہ, اور اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ہم نے سیرت رسول کی تقریر نمبر 91 میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کر دیا. چنانچہ نہ واقعہ دہرانا ہے نہ مسائل کو دہرانا. البتہ ایک اور گروہ ہے علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ واقعہ 6 ہجری کا, خولہ نماز پڑھ رہی اور ان کے شوہر ضعیف ہو چکے, کسی کام سے بلایا, بیوی نے توجہ نہ دی, اگر کہ نماز ختم ہو چکی تھی اور مسلح پر بیٹھی, چنانچہ جھنجلا کے یہ کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی مانند, اور جب غصہ اترا تو شوہر اور بیوی دونوں کو یہ احساس ہوا کہ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے. اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ عورت حرام ہو چکی, کیونکہ اسلام میں یہ مسئلہ آیا ہی نہیں, تو اب اس بڑھاپے کے اندر خولہ کے لیے بھی زندگی گزارنا مشکل, اور ان کے شوہر کے لیے بھی نئی شادی مشکل, اور بچوں کے لیے بھی باپ اور ماں میں سے کسی ایک سے جدا ہونا مشکل. بیوی نے بار بار کہا کہ جاؤ اور جا کر رسول سے پوچھ کے آؤ کہ کوئی حل اور راستہ ہے, اور ان کے شوہر جو ضعیف بھی ہیں اور غلطی بھی ان کی, یہ کہتے ہیں کہ میں پیغمبر کے پاس جا کے یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرما رہا ہوں, کیونکہ زیادہ متاثر اس قسم کے واقعات میں عورت ہوتی. تو خولہ نے کہا کہ اچھا پھر میں خود جاتی, اور وہ پیغمبر اسلام کے پاس آتی اور اپنا یہ مسئلہ رکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں جوان تھی اور صاحب مال تھی, میری شادی ہو اور میرے شوہر کے گھر میں میری جوانی گزر کے بڑھاپا آ گیا, میرا مال ختم ہو کے غربت آ گئی, جس شوہر کی خاطر میری جوانی اور میری دولت خرچ ہو چکی, اب اگر وہ بھی مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے تو اور تو کوئی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا, اور میرے بچوں کا کیا ہوگا. خیر, اسلام کے جو احکامات اس میں جذباتیت سے زیادہ پورے معاشرے کے فائدے کو دیکھا جاتا. خولہ یقینا بہت زیادہ جذباتی ہو رہی, ان کی اپنی زندگی تباہ ہو رہی, مگر پیغمبر نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا, اور کہا کہ اب تک اس مسئلے میں کوئی وحی مجھ پہ نازل نہیں ہوئی، اب میں انتظار کرتا ہوں کل میرے پاس آنا. اور پھر راتوں رات قد سمع اللہ، سورہ مجادلہ کی پہلی آیت جو 28 پارے کی بھی اس طرح سے پہلی آیت ہے کہ کسی آیت کے نام پر پارے کا نام سمع اللہ ہے، یہ آیت نازل ہوئی، مسئلہ طے ہو گیا کہ یقیناً یہ جملہ کہنے سے بیوی شوہر پہ حرام ہو جاتی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ اس کا پارہ ہے، شوہر اس کو ادا کر دے تو بیوی حلال ہو جائے گی. البتہ اس مسئلے کی تفصیلات اتنی زیادہ کہ ہمارے یہاں یعنی غیر عرب معاشروں یہ مسئلہ پیش آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی سب سے پہلی شرط یہ کہ یہ جملہ عربی میں ادا کیا جائے اور صحیح عربی میں ادا کیا جائے. تو عام طور پر یہی شرط وہ جو غیر عرب معاشروں میں پوری نہیں ہو پائے گی، یہ جملہ یا غصے میں یا بے خیالی میں زبان سے ادا ہوتا، اور ان دونوں حالتوں میں آدمی اپنی زبان زیادہ بولتا، دوسری زبان بولنے کے لیے تو ذرا سوچنا سمجھنا جملے کو بنانا پڑتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر اس موضوع یعنی زہار کی ساری تفصیلات تقریر نمبر 91 میں گزر چکی، لیکن پھر بھی یہ واقعہ کسی ایسے آدمی کو غلط فہمی میں ڈال سکتا تھا جو خالی یہ تقریر سن رہا، چاہے مجمع میں چاہے کیسے، اس لیے یہ جملہ میں نے کہہ دیا کہ اس کی پہلی اور بنیادی شرط یہ کہ جس طرح طلاق نہیں ہو سکتی جب تک کہ عربی میں صیغہ نہ پڑھا جائے، زہار بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عربی میں صیغہ نہ پڑھا جائے، اور اس پر یہ موضوع مکمل. پھر بھی اس کی تفصیلات بہت زیادہ، جنہیں شوق ہے تو وہ تقریر نمبر 91 سن لیں. یہ پہلا وہ اختلافی واقعہ جس کے بارے میں دو نظریے بنے، بعض علماء نے کہا سن 5 کا واقعہ اور بعض نے کہا کہ سن 6 کا واقعہ. اس کے بعد سن 6 وہ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ کیا وہ سن 1 کا ہے یا وہ سن 6 کا. لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم کہ میں نے اس کو سن 1 کے واقعات میں بھی پڑھا ہو تو بہت ہی سرسری پڑھا ہو، کیونکہ زیادہ تر شیعہ علماء کے نزدیک یہ واقعہ جو اب بیان ہو رہا یہ سن 6 کا. اور اسی طرح آج کی تقریر کا تیسرا واقعہ وہ بھی سن 6 کا. یہ دو واقعات، ان میں سے پہلا واقعہ اعتقادی اور ایمانی واقعہ یعنی اصول دین سے متعلق، اور دوسرا واقعہ فروع دین اور فقہ سے متعلق ایک اہم واقعہ. پہلا واقعہ جو تقریباً سیرت رسول لکھنے والے شیعہ اور سنی تمام علماء نے تحریر کیا، اور وہ ہے چرواہے سے بھیڑیے کی گفتگو، یہ اس واقعے کا عنوان ہے. سن 6 اسلام کفار مکہ کے خطرے سے محفوظ ہو چکا، جنگ خندق میں ان کو ایسی شکست ہوئی کہ اب یہ طے ہو گیا تھا کہ کافر کبھی اتنا حوصلہ نہیں رکھتے کہ واپس مدینے پہ حملہ کرے. اور جنگ خندق کے فوراً بعد یہودیوں کے جو 3 قبیلے مدینے میں رہتے تھے، 2 تو پہلے ہی بغاوت کر کے نکالے جا چکے تھے، 3 قبیلہ بنو قریظہ بچا، اس کا بھی ان کے اپنے فیصلے کے مطابق خاتمہ ہو گیا. تو سن 6 وہ سال تھا کہ جب مدینے میں زیادہ تر لوگ پیغمبر اسلام کے پاس اٹھا بیٹھا کرتے تھے، سریے کم تھے، غزوے کم تھے، مدینے کے باہر کی مہمات کم تھی. اور اسی میں یہ واقعہ ہمارے سامنے آتا کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی وسلام اس واقعے کے بارے میں یہ خصوصی بات بتا دی جائے کہ واقعہ تمام مسلمان فرقوں کے پاس ثابت، لیکن اس واقعے کو جب آپ سنتے جائیں گے تو خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعے کا آدھا حصہ سب نے لکھا، لیکن باقی آدھا حصہ معصومین کے ذریعے سے ہماری کتابوں میں ہے، دیگر کتابوں میں اس کو نظر انداز کیا گیا. یہ واقعہ اتنا مشہور کہ صحیح بخاری جیسی کتاب میں بھی، لیکن مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے یہ واقعہ اس منزل پر آتا ہے کہ باقی علماء اسلام نے اس کو نظر انداز کر دیا ہوگا. واقعہ سماعت فرماتے جائیے. اللہ کا رسول مسجد النبوی میں تشریف فرما، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ بہت زیادہ رش والا زمانہ آ چکا، اکثر مسلمان مرد اب مدینے ہی میں ہوا کرتے ہیں، اور جب تعداد بڑھ جاتی تو اس کے اندر مخلص لوگوں کے ساتھ پھر منافقوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا، اور یہ تو وہ زمانہ کہ منافقین اپنے عروج پر پہنچ رہے ہیں, کفار مکہ اور یہودی دونوں اس نتیجے میں پہنچ چکے کہ کلم کھلا بھی اسلام کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. اب مسلمانوں کی صفوں, مسلمانوں جیسے چہرے والے کچھ لوگوں کو داخل کیا جائے, کچھ پہلے سے چلے آ رہے اور کچھ کو اب باقاعدہ کثیر تعداد میں مسلمان بنا بنا کے مدینے بھیجا جا رہا. اس حالت ایک مرتبہ باتیں کرتے کرتے اللہ کے رسول نے چہرہ اٹھایا اور اشارہ کیا دور سے ایک آدمی چلا رہا, آپ کا کاپتا ہوش و حواس اڑے ہوئے بڑا پریشان نظر آ رہا. پیغمبر اسلام نے اپنے تمام صحابیوں کو متوجہ کیا اور کہا کہ اس آدمی کے واقعے کو ضرور سننا, یہ ایک بڑا عجیب واقعہ لے کے یہاں آ رہا, اس کی کہانی اور حکایت بڑی اہم اور بڑی عجیب و غریب کہانی ہے. اتنا بڑا مجمع کہ پیغمبر اسلام جب کسی سے بات کر رہے ہوتے تو بہت سے لوگ آپس میں باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے, لیکن اب پیغمبر نے پہلے ہی یہ اعلان کر کے سارے مجمع کو متوجہ کرا دیا. سارے مجمع کی توجہ ہے کہ یہ آنے والا کون ہے جس کے بارے میں رسول اس خصوصیت کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. خیر وہ آیا, لوگوں نے اسے راستہ دیا, وہ پیغمبر کے قریب پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول, میں شہر مدینہ سے باہر اتنے میل کے فاصلے پر کھلا مقام پر جانوروں کو چرایا کرتا ہوں. ایک کافر قبیلے سے تعلق رکھنے والا کافر چرواہا. یہ بات اس لیے ضمناً بتا دی جائے کہ شہری ماحول میں اس قسم کی چیزیں لوگوں کے لیے واضح نہیں ہوتی کہ چرواہے عام طور پہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنے جانور نہیں ہوتے, بلکہ 10 جانور کسی سے, 15 کسی سے, 5 کسی سے, 15 کسی سے لیے, جو مالک کے جانوروں کے ان کے لیے آسانی کہ انہیں جنگل میں نہیں جانا, اور چرواہا ہر ایک سے اجرت لے کے اس کے جانوروں کو لے جاتا ہے. آ کر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول, میں فلا قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, مدینے سے اتنے میل دور ہماری وہ چراگاہ ہے کہ جہاں پہ میں جانوروں کو چرایا کرتا ہوں, اور ایک دن میں جانوروں کو چرا رہا تھا. ایک دن, یہ وہی دن ہے یا اس سے ایک دن پہلے, جانوروں کو چرا رہا تھا کہ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا شکار کی تلاش میں آیا. اب یہ کشمکش سیرت رسول کا عنوان تو ہے نہیں کہ جو جنگلی زندگی کے خواص ہوتے ہیں, جہاں بھیڑیوں کا گلہ ہوتا, جہاں بھیڑوں کا گلہ ہوتا, وہاں بھیڑیے ضرور اس کے پیچھے لگتے ہیں. اور یہ مسئلہ اتنا زیادہ مورد ابتلاء کہ صرف 4 کتے ایسے ہیں کہ جن کی خرید و فروخت کی اسلام نے اجازت دی, اور ان میں سے خاص کسی مقصد کے لیے کہ بکریوں اور بھیڑوں کے گلے کو بھیڑیوں کے خطرے سے بچانا, ایک الگ مسئلہ ہے جس پر پہلے بھی کبھی بات ہو چکی. خیر, تو جو بھی چرواہے ہیں یا جن کے جانور جنگل میں جاتے ہیں, ان کو معلوم کہ جہاں شکار ہوگا وہاں پہ ضرور شکاری پہنچ جائے گا. بھیڑیا نظر آ گیا کہ وہ میرے جانوروں کے پیچھے لگا, چنانچہ اس نے پتھر اٹھایا اور غلیل نامی ایک ہتھیار ہوتا اس میں رکھ کے یہ پتھر پھینکا. بھیڑیا اٹیک کر رہا تھا, پتھر کی سر کھا کے وہ بھاگا, مگر تھوڑی دیر کے بعد دوسری سمت سے آیا اور پھر ایک بھیڑ کے بچے کو اٹھا کے لے جانا چاہا. چرواہا کہتا ہے, میں نے پھر ایک مرتبہ اس گوفن میں یہ پتھر کو رکھ کے چلایا, وہ چوٹ پھر بھیڑیے کو پڑی اور وہ ایک مرتبہ پھر بھاگا. پھر تیسری طرف سے وہ آیا, پھر چوتھی طرف سے وہ آیا. کہ عام طور پر چرواہوں کے لیے بھی یہ بات ایک عجیب بات ہوتی, ایک آدھ پتھر کھا کر بھیڑیے میں بھی اتنی ہی تو سمجھ تو ہوتی کہ ان بھیڑوں یا بکریوں کا محافظ ہوشیار ہے, اس وقت یہاں پہ حملہ کرنا بیکار. یہ پہلا موقع اس کی زندگی میں جو پتھر پہ پتھر کھا رہا اور چاروں طرف سے گھوم کے آ رہا, آخر 5ویں مرتبہ پھر آئے, اور اب اکیلا نہیں آیا بلکہ اپنے ساتھ اپنی مادہ کو لے کے آیا. بھیڑیا بھی آئے اور بھیڑیے کے ساتھ اس کی مادہ, اور آ کر ایک مرتبہ پھر اٹیک کرنا چاہا. چرواہے کی زبان سے بے اختیار نکل گئے, آدمی ایسے حالات کبھی جانوروں سے بھی بات کرتا ہے, کبھی دیواروں سے بھی بات کرتا, ایک مرتبہ بے اختیار نکل گئے کہ عجیب بھیڑیا میں نے دیکھا کہ بار بار میں اسے مار کے بھگا رہا ہوں اور وہ بار بار گھوم کے واپس آ رہا. بس اتنا سننا, اب یہ تقریباً ایک طے شدہ تاریخی روایت ہے جو مسلمانوں کے ہر فرقے نے اپنی کتاب میں لکھی, کوئی ذرا بھی اس میں ہم کو اختلاف نظر نہیں آ رہا. اس واقعے کے دوسرے حصے میں اختلاف ہے, لیکن اصل واقعے کی حد تک کہ جیسے ہی بھیڑیے کے سامنے چرواہے نے جملہ کہا جو اصل میں اپنے آپ کو سنایا جا رہا ہوگا کہ کیسا بھیڑیا ہے کہ بار بار مار کھاتا, دیکھ بھی رہا کہ بکریوں کا محافظ ہوشیار ہے اور پھر پلٹ کے آ جاتا. اتنا سننا کہ وہ بھیڑیا ایک مرتبہ اپنی دم پہ بیٹھ گئے
اور کہا کہ عائشہ تو کیوں میرے اور میرے رزق کے راستے میں رکاوٹ بن رہا؟ خدا نے میرا رزق اسی شکل میں رکھا کہ میں جنگل میں جاؤں اور جو جانور مجھے ملے اس کو میں لے کے آ جاؤں. اور جیسے ہی یہ سنا چرواہا تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے سوال کا جواب کوئی جانور دے. ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ یہ کتنی عجیب بات میں سن رہا ہوں کہ ایک جانور اور انسانی زبان میں کلام کر رہا. بھیڑیے نے سنا تو کہا کہ اے چرواہے تجھے کتنی سی بات پہ تعجب ہونے لگا؟ میں تو تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب ایک بات سناتا ہوں کہ اللہ نے اپنے آخری رسول کو اس دنیا میں بھیج دیا. اللہ کے انبیاء میں سے آخری نبی اس دنیا میں آ چکا اور قوم یہود جن کی کتاب میں اس نبی کی ایک ایک نشانی اور علامت لکھی اور جو اچھی طرح سے پہچان گئے کہ یہ واقعا وہی سچا رسول. ایک تو یہ ہے کہ کتاب میں نشانی ہو لیکن ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کہ یہ نشانی اس شخصیت پر ہے پر پوری اتر رہی یا نہیں. نہیں, اچھی طرح سے وہ پہچان گئے کہ یہ ساری نشانیاں اس رسول میں ہیں, مگر اس کے باوجود اس پر ایمان لانا تو درکنار. وہ چپ بھی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, مسلسل اس کے خلاف سازش کر رہے ہیں. ایک جانور انسانی زبان میں کلام کر تو بھیڑیا کہہ رہا, اس سے زیادہ تعجب کی کیا یہ بات نہیں کہ ایک انسان عقل و سمجھ رکھنے کے باوجود حق کی مخالفت کر. ایک مرتبہ چرواہا وہ باتوں کے رو میں بہتا جا رہا, گھبرا کے کہتا یہ کیسے ممکن کہ ایک آدمی حق کو پہچان چکا ہو اور مخالفت کر. کہا کہ اس سے بھی عجیب بات سن, وہ تو یہودی, اس سے بھی عجیب بات سن, اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو اس آخری نبی پر ایمان لا چکے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھنے لگے اور اس کے ماننے والوں میں داخل ہو چکے ہیں. لیکن یہودی اس بھیڑیے سے زیادہ عجیب, مگر چلے ان کا عجیب پن رک گیا اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اس سے زیادہ عجیب وہ لوگ کہ جو ایمان بھی لے کے آتے ہیں, کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں, اس کے ماننے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں, لیکن جب وہ یہ کہتا کہ میرے بھائی اور میرے داماد کو میرا وصی اور میرا جانشین مانو اور اس کے فضائل بیان کرتا, تو یہ لوگ جو ابھی اس رسول کی سچائی کا اقرار کر رہے ہیں, یہ لوگ جو ابھی اس رسول کی کلمہ پڑھ رہے ہیں, اس کی کس بات کو مانتے ہیں کہ وہ رسول اور اس بات کو نہیں مانتے کہ یہ جانشین رسول؟ یا یہ عجیب بات نہیں؟ بھائی یہودی تو کچھ بھی نہیں مان رہے, وہی ایک عجیب بات. اب ان سے زیادہ تعجب ان لوگوں پر کہ جو رسول کو رسول مان رہے ہیں مگر اس کی آدھی بات مانتے ہیں اور آدھی بات نہیں مانتے. اچھا بھیڑیے کی گفتگو بہت طویل گفتگو, میں تو روایت کو اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ صفحے کا اس کا مکالمہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا, اتنا نہ لفظ بلفظ بیان کرنا ممکن نہ آپ کے لیے سننا ممکن ہے خلاصہ. جیسے ہی یہ سنا چرواہے کی حیرت اور بڑھ گئی, کہا اچھا ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں؟ اور کہا سنو اس سے بھی زیادہ عجیب بات. بات شروع ہوئی کہ بھیڑیا انسانی کلام میں بول, انسانی زبان میں کلام کر, تو اس سے عجیب بات یہود, یہودیوں سے عجیب بات کے مسلمان جو رسول کو مانتے ہیں اس کے جانشین کو نہیں مانتے, اور اس سے بھی زیادہ تعجب ان لوگوں پر کرو کہ جو اس رسول کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کی زبان سے سب کچھ سنتے ہیں کہ اس کی آل اور اس کے اہل بیت کے کیا مقام, اور اس کے بعد بھی یہی مسلمان کلمہ پڑھ کر اس کی آل کو قتل کریں گے اور قیدی بنا کے در بدر لے جائیں گے. یہ بھیڑیا کتنے تقریباً 50 سال بعد کے حالات بیان کر رہا. بہرحال جیسے ہی چرواہے نے سنا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ عجیب بات, بس ایک مرتبہ بھیڑیا رکا اور کہا کہ تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے اس رسول کی بھی ہدایت کر دی. یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے ہی ایسے جو رسول کے سامنے ہیں اور حق کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور تو جنگل میں ویرانے میں دنیا سے کٹا ہوا اور تجھ تک حق آ گیا. تو اللہ کی حمد کر, تو اللہ کی تعریف کر, تو اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے یہاں پر ہدایت بھیج دی, اور خالی آدھی ہدایت بھی نہیں, ساتھ میں اس کے وسیع اور جانشین کا تعارف بھی کروا دیا. پر چرواہا کہہ رہا کہ اے اللہ کے رسول جب میں نے یہ سنا تو بے اختیار میرا دل چاہا کہ میرے پر لگے اور میں اڑ کے وہاں سے یہاں آ جاؤں, مگر ایک احساس ایک خیال. اور تاریخ اسلام کی کتاب جب شروع ہوتی تو عام طور پر سب سے پہلے علماء ایک مسئلے پر بحث کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر رسول کو بھیجا گیا تو مکے کی زمین اور عربوں کے درمیان, اور اس کی دو وجوہات بیان کی جاتی. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی کہ معاشرہ سب سے زیادہ ان کا خراب, اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی کہ اتنی برائی کے باوجود ان میں کچھ اچھی خصوصیتیں تھیں. کہ جو وعدہ کر لے اس پہ جان دے دیتے، کوئی پناہ میں آ جائے تو اس کی خاطر اپنے گھر کو قربان کر دیتے. ان کن چند اچھائیوں میں بعض عربوں سب میں ایک یہ اچھائی جس کی وجہ سے یہ کافر چرواہا حق کی بات سن کے بھی ذرا تذبذب میں پڑ گیا. اور وہ کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب بھیڑیے نے آخر میں مجھ سے یہ کہا تو میرا دل چاہا کہ پر لگے اور میں اڑ کے آپ کے پاس آ جاؤں، مگر مجھے ایک خیال ستانے لگا اور میں نے اس بھیڑیے سے کہہ بھی دیا کہ تیری گفتگو نے مجھ پر اتنا اثر کیا کہ دل چاہتا ہے کہ فوراً رسول کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن کیا کروں، یہ جانور میرے نہیں، میں میرے پاس بطور امانت، میں اس کا امین مالک نہیں. مالک اپنی چیز ضائع کر سکتا لیکن امین کا مسئلہ کچھ اور، اس کے کندھے پر کسی اور کی طرف سے ذمہ داری آئی ہوئی. اللہ کے رسول، میں نے اس بھیڑیے سے کہا کہ کیا کروں، یہ امانت میرے پاس کسی اور کی، ان کی حفاظت مجھ سے واجب جب تک کہ وقت پورا نہ ہو اور مالکوں کو واپس لوٹانے کا وقت نہ آئے، میں کیسے جا سکتا ہوں؟ بھیڑیے نے کہا فکر نہ کرو، ہم یہاں موجود اور ہم تمہارے جانوروں کی حفاظت کریں گے. اور عجیب جواب دیتا، فقط اس لیے حفاظت کریں گے کہ تم اللہ کے آخری رسول اور ان کے جانشین پر ایمان لانے کے لیے جا رہے، تو وہ جس کا کام ہی بھیڑ کو کھانا وہی بھیڑ کا محافظ بنا جا رہا. کیونکہ یہ جملہ ہے بھیڑیے کا کہ کیونکہ تم اللہ کے رسول اور ان کے جانشین کو ماننے جا رہے، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہاری امانت کی حفاظت ہم کریں. اچھا، یہ بھیڑیے نے یقین تو دلا دیا، لیکن وہی بات کہ اپنی چیز کے بارے میں انسان پھر بھی تھوڑا لاپرواہ ہوتا، کسی اور کی چیز کے بارے میں تو حد سے زیادہ احتیاط کرنا پڑتی. اگر یہ جذبہ ہو، اگر انسان کو امانت کی اہمیت معلوم ہو، اگر انسان کو شریعت کی ذمہ داری کا احساس ہو، اور خصوصیت کے ساتھ اس چرواہے کے پاس پھر بھی چھوٹی امانت ہے، ہم تو بڑی امانت میں بھی لاپرواہ. چھوٹی امانت کس کا نام ہے؟ چھوٹی امانت نام ہے اس کا کہ جس کا مالک ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، کچھ طاقت و قوت رکھتا، اس کے بارے میں بھی اتنا محتاط رہنا. اور بڑی امانت جو یتیم کا حق ہمارے پاس آ جاتا، چاہے وہ ہمارا چھوٹا بھائی ہی کیوں نہ، کیونکہ یتیم کا شرعی سرپرست تو صرف دادا، باپ کا انتقال ہو گیا، اور دادا بھی نہ ہو تو حاکم شرع. کتنی لاپرواہی ہے اس امانت کے اندر، جس کے بارے میں اکثر اسی سیرت رسول میں کئی مرتبہ مسائل آ چکے ہیں. خیر، بھیڑیے کی یہ گفتگو سننے کے بعد بھی ایک مرتبہ یہ تذبذب و پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک مرتبہ پھر بھیڑیے نے کہا کہ ہم خدا کی، خدا کے رسول کی اور جانشین رسول کی قسم کھا کے تجھے یقین دلاتے ہیں، ہم محافظ، تیرے مال کی حفاظت ہم کریں گے، یا اس موقع کو اپنے ہاتھ سے نہ گوا. بس اتنا جو اس نے کہا دوبارہ قسم کھا کے، تو میرے دل کو اطمینان ہوا، میں ان بھیڑوں کو اس بھیڑیے کی حفاظت میں چھوڑ کے آپ کے پاس آیا ہوں. اب یہ گفتگو مکمل، اس گفتگو میں اگر خالی رسول کا تذکرہ ہوتا رہتا تو شاید پورا مجمع بہت آسانی سے قبول کر لیتا، لیکن رسول کے ساتھ بار بار جو علی کی بات ہو رہی تو بہت سے لوگوں پہ کتنا گرا گزرا کہ ہمارے علماء جب اس روایت کو لکھتے ہیں تو ساتھ میں یہ جملہ خصوصیت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ مسجد النبوی کا مجمع دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ایک چھوٹا سا گروہ تو وہ تھا جو بھیڑیے کی اس چرواہے اور بھیڑیے کی گفتگو پر اظہار حیرت بھی کرنے لگا اور اس کا ایمان و یقین بڑھتا چلا گیا کہ بے شک ہمارے رسول کی شان اتنی بلند ہے. لیکن ایک اکثریت والا گروہ کہنے لگا کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، اور یہاں تک کہا گیا کہ پیغمبر نے اپنا سکہ جمانے کے لیے اور معاذ اللہ اپنی جھوٹی فضیلت بیان کرنے کے لیے اس چرواہے سے پہلے سے یہ طے کر لیا ہوگا کہ تم یہ کہانی بنا کر دن کے اتنے بجے یہاں پہ آنا اور لوگوں کو یہ سنانا. دیکھیں، یہ تاریخ کی کتاب میں لکھا جملہ میں نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرا اندازہ نہیں، یہ تاریخ کی کتاب، سیرت رسول کی کتاب، علامہ مجلسی اس جملے کو لکھ رہے ہیں کہ یہاں تک منافقین کہنے لگے کہ یہ رسول ہی کا آدمی، صبح طے کر دیا ہوگا کہ اس طرح کی کہانی بنا کے آنا. ایک مرتبہ پورے مجمع میں سمگوئیاں شروع ہو گئی، لوگوں کی اکثریت یقین کرنے کو تیار نہیں ہو رہی کہ پیغمبر اسلام آگے بڑھ. ایک مرتبہ سارے مجمع کو ایک قسم کا چیلنج دے دیا، سمجھ لیجیے چیلنج، ایک دعوت دے دی، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں سے اکثر کو یقین و اطمینان نہیں ہو رہا، آؤ ایسا کر کہ اس چرواہے کی سچائی کو ہم خود ہی جا کے دیکھ لیں. بھیڑیے نے وعدہ کیا تھا جب تک تم نہیں آؤ گے میں تمہاری بھیڑوں کی حفاظت کر رہا ہوں، اور اب یہ چرواہا یہاں پر یعنی جب تک کہ یہ واپس نہیں جائے گا پھر یہ وہاں پہ ہوں تو بجائے اس کی زبانی بات سننے اور چلو اس کے ساتھ مدینے سے کوئی ہزاروں یا سینکڑوں میل دور تو ہے نہیں، 8 یا 10 میل کا فاصلہ، چلو اور چل کے دیکھ جو بھیڑیے ہیں یا نہیں۔ بس ایک ایسی بات اللہ کے رسول نے کہہ کہ اب لوگوں کے لیے نہ بچنے کا کوئی راستہ نہ بھاگنے کا کوئی راستہ، سارا مجمع کھڑا ہو گیا اور پیغمبر سب کو لے کے چلے۔ چلتے چلتے یہاں تک کہ وہ مقام اور وہ جگہ آ گئے جہاں دور سے لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا، یہ عرب کے رہنے والے ہیں، یعنی اس قسم کے واقعات ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ یہ اپنے جانوروں کو چرانے جاتے ہیں اور ان کو پتا کہ جو آگ اور پانی کا رشتہ اس سے زیادہ خطرناک بھیڑ اور بھیڑیے کا رشتہ ہوتا۔ مگر یہ عجیب بات کہ واقعا یہ منظر دیکھا کہ بھیڑ اور اس کی مادہ چاروں طرف سے اس گلے کی حفاظت کر رہے ہیں اور آدھا راستہ بھیڑ جو گھومتا ہے اور آدھا راستہ اس کی مادہ گھومتی، کسی طرف سے بھی کوئی حملہ نہیں کر سکتا۔ دور سے ہی یہ منظر نظر آ رہا، دور سے نظر آنے والا منظر ہی اس چرواہے کی سچائی کو ثابت کر رہا۔ مگر پیغمبر اسلام کو اس منزل تک ہمیں پہنچانا یا ان مسلمانوں کو پہنچانا جسے اتمام میں حجت کہا جاتا کہ ذرا بھی شک کسی کے دل میں نہ رہے، پیغمبر ایک فاصلے پہ جا کے رک گئے اور کہا کہ نہیں، ابھی ہمیں اس چرواہے کی سچائی کو مزید دیکھنا چاہیے، اور ایک مرتبہ کہا کہ میرے صحابیوں مجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لو۔ کوئی چھوٹا مجمع 5-7-10 کا مجمع نہیں، 100-200-500 کا مجمع ہو، مجھے اس طرح اپنے گھیرے میں لے لو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں ہوں، اور اے چرواہے تو اس بھیڑیے کے پاس جا اور بآواز بلند اس سے جا کر کہہ کہ اے بھیڑیے تو نے جس رسول کے در پہ مجھے بھیجا یہ تو بتا دے کہ وہ رسول کون ہے، وہ رسول کہاں، اس مجمع میں ان کو پہچان لوں۔ بس ایک مرتبہ پیغمبر اسلام چرواہے کو حکم دیتے ہیں، اصحاب رسول رسول کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ گھیرے کا مطلب اس طرح سے حلقہ بنا کے نہیں کہ رسول نمایاں نظر آ، نہیں، مجمع کے بیچ میں رسول آ گئے، اب چاروں طرف اصحابی اصحاب، وہ بھی پیغمبر سے ہٹے ہوئے نہیں۔ چرواہے نے بآواز بلند کا ویرانہ اور جنگل آواز سب نے سن، بس اتنی آواز کان میں پہنچنا کہ بھیڑیا اپنی مادہ کو لے کے چلا اور ایک مرتبہ چلتے چلتے اصحاب رسول کے قریب پہنچا۔ ویسے بھیڑیے کی آمد انسان کے لیے بھی خطرناک منظر، لیکن سارا واقعہ سنے ہوئے اب بھیڑی آ رہا، پہلی سب کے قریب پہنچا روکا نہیں اور ایک مرتبہ اس طرح آگے بڑھا کہ اس کے آگے بڑھنے سے خود ہی وہ سب ٹوٹ، وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا یہاں تک کہ عین پیغمبر اسلام کے قریب پہنچا اور پیغمبر کے قدموں کو بوسہ دینے لگا۔ وہ اور اس کی مادہ پیغمبر کے قدموں پہ بار بار اپنی پیشانی پھنس کرنے لگے اور اپنی گردن جھکانے لگے۔ پیغمبر نے ایک مرتبہ رک کے کہا، ابھی چرواہے کی آزمائش باقی، اس لیے کہ یہاں تک کا واقعہ وہ جو مناسب بھی برداشت کر، اصل چیز تو گرا گزرنے والی فضیلت علی پیغمبر اسلام۔ اب اتنا بڑا مجمع ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ 5-7-10 آدمی نہیں ہے، یہ 100-200-500 آدمی۔ اللہ کا رسول ایک مرتبہ ارشاد فرماتا کہ ایسا کرو کہ میرے صحابی تم علی کو لے کے کونے میں چلے گا، آدھے صحابیوں کو بھیج دی، وہ بھی اتنا بڑا مجمع، اور علی کو اپنے درمیان اسی طرح لے لو جیسے مجھے لیا، اور چرواہے سے کہا کہ تم اس بھیڑیے سے آ کر اتنی بات کہہ دو کہ تم نے جس رسول تک بھیجا تھا وہاں تم آ گئے، اب اس رسول کے جانشین کا بھی تعارف کرا دو۔ بھیڑیا مجمع میں آ چکا، وہ ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے کہ اگر یہ انسانی کلام سمجھنے والا نہ ہو کام بھیڑیا تو اس کے سامنے جو بھی کہا جا رہا ہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ آدھا مجمع الگ ہوا اور اس طرح الگ ہوا کہ علی ان کے ساتھ ساتھ، اور محسوس بھی نہیں ہو رہا کہ جیسے علی کو خصوصیت کے ساتھ آگے بڑھایا جا رہا، یہ مجمع کچھ دور جا کے کھڑا ہوا۔ چرواہے نے اب تو سب کے سامنے اور سب کے قریب ایک مرتبہ اس بھیڑیے کو مخاطب کیا اور کہا کہ جہاں تو رسول کا تعارف مجھ سے کرایا وہاں رسول کے جانشین کا تعارف بھی کرایا، اب اتنا اور بتا دے کہ اس مجمع میں جانشین رسول کون۔ بھیڑیا اول تو اسی مجمع میں تلاش کرتا نہیں، جیسے اس کو سب کچھ معلوم اور مکمل تعارف رکھتا، وہ اس گروہ کو چھوڑ کے دوسرے گروہ میں گیا اور اسی طرح صفوں کو چیرتا ہو، جہاں میرا مولا تھا وہاں جا کے رک گیا، اور اب اس بھیڑیے نے ایک مرتبہ علی کے قدموں پہ گردن جھکا بوسا لینا شروع کیا، اپنی پیشانی کو ملنا شروع کیا، وہ یہ سجدے کے عالم میں پہنچ گیا اور لوگ حیران ہوئے جا رہے۔ حیرت ابھی کسی پہ کم نہیں کہ ایک مرتبہ وہ انسانی آواز میں بول پڑا، وہ چیز جو لوگوں کو اب تک یقین نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے لوگ کہہ رہے کہ یہ پیغمبر نے پہلے سے طے کیا ہے۔ اب تو سب اپنے کانوں سے سن رہے ہیں. اور جیسا کہ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ دو چار پانچ صحابیوں کی روایت نہیں, یہ سو دو سو پانچ صحابیوں کا واقعہ. اسی لیے واقعہ بڑا عجیب لگنے کے باوجود آج تک کوئی مسلمان سیرت نگار اس سے انکار نہیں کر سکا. یہ دوسری بات کہ جو زیادہ ماڈرن قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے اعتراضات کی بنا پر کسی کتاب میں اس واقعے کو چھوڑ دیا جائے, لکھا ہی نہ جائے, مگر ایسا آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی نے اعتراض کیا, کیونکہ روایت معتبر ترین روایتوں میں ایک روایت نام ہی اس کا بن گیا بھیڑیے کی چرواہے سے گفتگو. اب باقاعدہ وہ بآواز بلند انسانی زبان میں کلام کر رہا, میرے مولا کو سلام کر رہا, میرے مولا کی فضیلتوں کا اظہار کر رہا. وہ تقریباً سات آٹھ لائنیں مسلسل میرے مولا کے القاب پہ القاب آ رہے ہیں کہ اے جود و سخا کے مادن, اے سب سے مشکل کشا, اے اللہ کی حجت. ایک خطاب کا سلسلہ چلا جا رہا. پیغمبر اسلام ایک مرتبہ دیکھا کہ سارا مجمع حیران, یہاں سب کے جو علی کے ماننے والے بھی تھے. یقین الگ چیز ہے, آنکھوں دیکھی بات الگ چیز, ان کی حیرت بھی بہت زیادہ محسوس ہوئی. پیغمبر اسلام فرماتے کہ خالد ایک بھیڑیے علی کے سامنے جھکا دیکھا تو تم اتنے حیران ہو رہے ہو, ارے تم پہ کیا گزرتی کہ اگر تم وہ دیکھتے جو معراج کی رات کو میں دیکھتے آ رہا ہوں, اگر تم یہ دیکھتے کہ بھیڑیا کیا حیثیت رکھتا اس کائنات کے تمام تمام کی تمام مخلوقات, کا وہ پرندے ہوں, کا وہ جانور, کا وہ پودے ہوں, کا وہ سورج و چاند, کا وہ آسمان و سیارے ہوں, کا وہ آسمان کے فرشتے ہوں, خصوصیت کے ساتھ اگر تم یہ منظر دیکھتے کہ جب میں سدرۃ المنتہا پر پہنچا. سدرہ عربی میں پیر کو کہتے ہیں, منتہا آخری حد, وہ پیر کا ڈرا جو وہاں پہ لگا جس کے آگے جبرائیل کو بھی جانے کی اجازت نہیں, اسی لیے اس بیر کے درخت کا نام ہے سدرۃ المنتہا, آخری بیری کا درخت جس کے آگے سوائے اللہ اور رسول کے کوئی نہ تھا. تمہاری کیا حالت ہوتی ایک بھیڑیے کے اظہار عاجزی کو دیکھ کر, ایک بھیڑیے کے اظہار عقیدت کو دیکھ کے حیران. ساتویں آسمان پر سدرۃ المنتہا پر جب میں پہنچا جس کے آگے کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا, وہاں پر میں نے دیکھا کہ پروردگار کے حکم سے میرے بھائی اور جانشین علی کی تصویر لگائی گئی تھی, اور اس مقام کے ملائکہ کے بھی درجے ساتویں آسمان کے ملائکہ سب سے افضل, اور سدرۃ المنتہا کے ملائکہ تو افضل ترین ملائکہ کہ اس کے آگے فرشتوں میں بھی اب کسی کو فضیلت حاصل نہیں. ان کو میں نے دیکھا کہ کس عقیدت و تواضع کے ساتھ علی کی تصویر کے سامنے جھوٹے پڑ رہے تھے. اور کیوں نہ ہو, پرورتگار کا یہ اعلان ہے کہ جس نے علی کی ایک فضیلت کو تسلیم کیا, خدا ایک لاکھ سال کے برابر جنت میں اس کے درجے کو بڑھا دے گا. تم نے میرے بھائی کی فضیلت کو سمجھا ہی نہیں ہے. درود بھیجے محمد والے. تاریخ کا یہ مشہور واقعہ چرواہے اور بھیڑیے کی گفتگو, جس کے بارے میں یہ تو اختلاف ہے کہ یہ سن ایک ہجری اسی سال پیش آیا جس سال رسول مدینے میں آیا, یا سن چھ ہجری اس وقت پیش آیا جب بدر و احد و خندق بار بار علی کے فضائل اور علی کی جانشینی کے اعلانات ہو گئے, اور یہ چھ ہجری میں پروردگار مدینے کے منافقین پر اس حجت کو تمام کر دیا. ہاں اب مجھے ایک مرتبہ پھر وہ جملہ دوہرا لینا چاہیے کہ یہ واقعہ پورا واقعہ یہ لیکن تمام کتابوں میں اس طرح نہیں ملتا. عام کتابوں کے اندر واقعے کا صرف ایک جز ملتا, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں کہ کہاں سے واقعہ ثابت کیا گیا یا بھلایا گیا یا تاریخ کی کتابوں سے نکالا گیا. ایک یہ واقعہ جو سن چھ ہجری کا, وہ دوسرا واقعہ ہے جو ہمارا آج کا موضوع بنا, اور پھر اب ایک تیسرا واقعہ. یہ سارے واقعات الگ الگ, ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں. ہمارا موضوع چونکہ سیرت رسول ہے, اس اعتبار سے ان متفرق واقعات کو بیان کرنا پڑ رہا. یہاں ایک طرف عقائد اصول دین کا یہ مسئلہ حل ہو رہا, فضیلت علی جو ہمارے عقیدے میں شامل, وہاں اسی سال ایک نیا حکم شریعت کے اندر آیا, اور وہ حکم بالکل ہی الگ مسئلہ تھا جس کا بنیادی تعلق ہماری فقہ کے ایک مسئلے سے, اور وہ یہ کہ ہر وہ کام اسلام میں بہتر سمجھا گیا جو کسی واجب کو آپ کے لیے آسان کر دے. جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ان کو تو انجام دینا, لیکن واجب کا وقت آنے سے پہلے اگر فقط اس لیے کہ واجب کام ذرا سہل اور آسان ہو جائے, پہلے سے جو انسان تیاری کر کے بیٹھتا اس کو بھی اسلام نے مستحب قرار دیا. جیسے رمضان کے روزوں سے پہلے رجب و شعبان کے روزے تاکہ رمضان کے روزے سہل ہو جائیں. یہ خود مستحبات کے اندر شامل ہے. اگر رجب و شعبان کے روزوں کا مستحب ہونا تو الگ دلیل سے بھی آیا ہے. اسلام کا ایک اہم ترین حکم ہے حکم جہاد. جہاد کا حکم اسلام ایک انتہائی اہم حکم. یہ دوسری بات کہ اس کی بعض شرائط آج کل نہیں, اس اعتبار سے ہم اور آپ اس ثواب اور فضیلت سے کچھ عرصے کے لیے محروم رہ رہے ہیں. لیکن واقعاً جب آپ قرآن کو دیکھیں اور واقعاً جب آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں اور واقعاً جب آپ صحیفۃ الکاملہ کو دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ جہاد میں حصہ لینا اور جہاد میں کسی طرح سے بھی شریک ہو جانا معصومین اس کو کتنا افضل قرار دے رہے ہیں. مسلسل ہمارے پاس حدیثوں پر حدیثیں کہ اللہ نے تمام نیکیوں تلوار کے اندر رکھ دیا اور تلوار کے زیر تحت جنت کو رکھا. الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے تلے, ساری نیکیاں تلوار میں اور اسی تلوار کو چلاؤ تو تمہیں جنت ملتی. ان اللہ اشترى من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومن کو جنت اس شرط پہ دی ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان, جان جان والا جہاد, یہ تمہیں دو چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنا پڑیں گے. خصوصیت کے ساتھ نہج البلاغہ جو اس زمانے کے خطبات کا مجموعہ جب میرے مولا میدان جہاد میں لشکر لے کے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن ایک زمانہ ایسا گزرا کہ علی کے لشکر میں شامل لوگ بھی سست پڑ گئے, ان سے نماز پڑھوا لی, ان سے روزے رکھوا لی, مگر میدان میں نکل کے تلوار چلانا, یا آج کل کی زبان میں اگر میں بات کہوں کہ ان سے ڈونیشن اور چندے لے لیجیے, پیسے دینے کو تیار, مگر قربانی مانگیے میدان میں اس کے لیے تیار نہیں. امام زمانہ بھی آئیں گے تو وہ چیک بک نکال کے کہیں گے کتنے کا چیک کاٹ دوں اور آپ رسید کاٹ دیں بس. اس سے زیادہ امام بھی آج کے مومن سے نہیں مانگ سکتے, اس لیے کہ جہاد تصور ہی ذہن سے نکل گیا. جہاد اس کی فضیلت ہی لوگ بھول چکے. نہج البلاغہ کے خطبات بھرے پڑے ہیں موضوع جہاد سے, خصوصاً وہ مشہور ترین خطبہ جس میں میرا مولا کہتا تمہیں کیا پتا جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک وہ دروازہ جو خدا نے اپنے خاص بندوں کے لیے مقرر دیا, تمہیں کیا پتا جہاد خدا کی ایک خاص ڈھال اور زرہ جو خدا نے ان لوگوں کے لیے بنائی جنہیں مصیبتوں سے خدا بچانا چاہتا. یعنی جہاد کرو گے تو مصیبتوں سے محفوظ رہو گے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کریں گے تو مصیبتوں میں پڑ جائیں گے, اور میرا مولا نہج البلاغہ میں کہہ رہا بہت ہی عجیب خطبہ, بہت ہی اہم خطبہ تذکرہ کر رہے ہیں فضیلت جہاد کا, کہ اگر تم نے جہاد کرنا بند کر دیا تو یاد رکھو کہ دنیا بھر میں تم ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے, ہر ایک تمہیں دباتا چلا جائے گا, ہر ایک تم پہ غالب آتا چلا جائے گا. پھر میرا مولا کچھ ایسے جملے ارشاد فرما رہا کہ جسے بالکل واضح طور پہ بیان کرنا مناسب نہیں, لیکن نہج البلاغہ میں غالباً خطبہ نمبر 98 یا خطبہ نمبر 26 نمبر کے بارے میں مجھے اشتباہ ہو گیا. میرا مولا کہہ رہا کہ تمہاری کیا حالت, اپنے مخالفوں کو دیکھو, وہ دین باطل پر اس طرح سے جمع اور تم دین حق پر ہو کے اس طرح سے متفرق. میرا مولا کہتا عجیب لوگ ہیں جن سے مجھے واسطہ پڑا. یہ جملے ہیں میرے مولا. دیکھیے علی کا دل شکوہ اور شکایت سے کتنا بھر گیا کہ میرے مولا کو یہ کہنا پڑا. کون علی جن کی فضیلت ابھی آپ سن چکے, میرے مولا کو یہ کہنا پڑا کہ تم لوگ عجیب, تمہارے دشمن اللہ کی نافرمانی میں اتنی تیزی دکھاتے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اتنی تیزی نہیں دکھا پا رہے ہو. میں نے تم سے کہا جہاد پہ چلو تو تم نے کہا موسم گرما, اتنی گرمی میں ہم سے جہاد نہیں ہو رہا, سردی آ جانے دیجیے. میں نے سردی کے موسم میں کہا جہاد کے لیے چلو, تم نے کہا سردی بہت زیادہ, اتنی سردی میں ہم سے نہیں لڑا جائے گا, گرمی کو آ جانے دیجیے. جب تم موسم کی سردی اور گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہو تو تلوار کی تیزی کو کیسے برداشت کرو گے؟ کاش میرا تم سے پالا ہی نہ پڑا ہوتا. یہ جملہ میرے مولا کا ہے. کاش میرا تم سے پالا ہی نہ پڑا ہوتا, اے صورت میں مرد اور سیرت میں بچی اور عورت جیسے. میرا مولا مخاطب کر رہا کہ تمہاری وجہ سے علی بدنام ہو گیا. وہ کہ جس کے ساتھی ہی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو اس کی رائے کمزور پڑ جاتی, اس کا مشورہ, یہ میرے مولا کے جملے ہیں نہج البلاغہ سے, اس کا مشورہ ضعیف ہو کے رہ جاتا ہے. نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ دنیا کہنے لگی, یہ سب نہج البلاغہ کا جملہ ہے, کوئی لفظ میرا نہیں, میرا مولا کہہ رہا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ دنیا کہنے لگی ابو طالب کا بیٹا بہادر تو بہت ہے مگر جہاد اور جنگ کے طریقے کو نہیں جانتا. ارے اس الزام کی وجہ تم لوگ ہو جو میری بات ہی سننے کو تیار نہیں ہو, ورنہ میں وہ میں وہ کہ 20 سال سے بھی کم میری عمر تھی جب سے میں جنگوں میں حصہ لے رہا ہوں اور اب میں 60 سال سے زیادہ کا ہو چکا ہوں. سبحان اللہ, نہج البلاغہ, بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ میں 40 سال کے بعد بھی جنگ کے آداب کو نہ جانوں, لیکن تمہاری وجہ سے, تمہارے سبق سے. لیڈر کتنا ہی بہترین ہو, لشکر ہی ماننے والے ہی, قیادت کو تسلیم کرنے والے ہی, اگر ناکارا ہوں. قرآن کی کم سے کم 500 سے 700 آیتیں, وہاں کوئی ہم سے پلٹ کے نہیں کہتا کہ آج کل علماء یہ جہاد کی آیتیں اور خطبے پڑھنا کیوں بند کر دیے, وہاں کوئی نہیں اعتراض کرتا. اور زکات کے مسئلے میں ہر آدمی اعتراض کرتا, جبکہ زکات اور جہاد کا سیم مسئلہ, زکات اتنی ہی اہم جتنا نماز, مگر زکات کی شرائط میں سے ایک شرط آج کل نہیں پائی جا رہی. جیسے جہاد آپ جمع کریں, تو یہ میرا چیلنج ہے کہ قرآن میں جہاد کی آیتیں زکات سے زیادہ, اس کے باوجود. اور کون سا جہاد؟ دشمنوں کے مقابلے میدان میں نکل کے تلوار والا جہاد. بار بار لفظ تلوار بھی آیا, لیکن جہاد کے بارے میں لوگ خاموش, ہر آدمی اس کو قبول کر لیتا, اعتراض کرنے کو تیار نہیں ہوتا. اس لیے کہ اگر جہاد میں اعتراض کرے تو پہلے اپنی ہی جان دینا پڑے گی. وہاں زکات پر بھی صرف اس لیے اعتراض ہوتا, زکات سے محبت کسی کو نہیں ہے. کم سے دینے سے انکار کرنا, کم سے کسی طرح بچنا, تو ایک مرتبہ زکات کا سہارا لیا جاتا. لیکن یاد رکھیے کہ یہی مسئلہ ہے جہاد. اسلام کے اہم ترین واجبات میں سے نہج البلاغہ کے خطبات, ذرا دیکھیے زکات کے موضوع پہ میرے مولا کے کتنے خطبے, نماز کے موضوع پہ نہج البلاغہ میں کتنے خطبے, مگر جہاد نہج البلاغہ کے ایک چوتھائی جہاد سے بھرا پڑا. اس کے باوجود جب شرط نہیں, تو ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کر رہے, ہم اس کی فضیلت کا انکار نہیں کر رہے, مگر ایک شرط آج کل نہیں پائی جاتی. وہی مسئلہ سیم زکات کے بارے میں. تو خیر, یہ میں موضوع سے ہٹ گئے جی نہیں, میں عین موضوع پہ رہا. اسلام میں جہاد کی اتنی فضیلت بیان کی گئی, لیکن جہاد ابتدائی کیونکہ صرف امام کے حکم سے ہو سکتا ہے اکثر علماء کے نزدیک. اس میں بھی بعض علماء کا اختلاف, جس میں خود مرحوم آیت اللہ خود بھی شامل تھے. لیکن خیر, تقریر سیرت رسول پر ہے, فی الحال ہم اسی موضوع پر رہیں. تو جہاد ابتدائی آج کل ثابت, لیکن اسلام میں جہاد کی اہمیت جس طرح سے, ہم ایک اور بات کہہ دیں, آیت اللہ گلپائگانی کا نماز جمعہ کا مسئلہ بہت سے لوگوں کو حیران کر دیتا. اور خیر, یہاں تو پھر بھی آج کل لوگ کچھ سمجھدار, جب آغا محسن الحکیم کا یہ فتویٰ ہمارے معاشرے میں آیا 1961-62, کتنا ہنگامہ اس پر ہوا تھا. اور کیونکہ ایک بڑی تعداد, اس وقت کراچی میں جمعہ کم ہوتے تھے, اور زیادہ بڑا مرکز مثلاً یہ خواجہ مسجد ہوگا, یہ میں اپنے اندازے سے کہہ رہا ہوں, اور ایک بڑی تعداد یہاں ایسی جو بمبئی کے شیخ صاحب کی تقلید میں رہ چکی, ان کے نزدیک جمعہ واجب, آغا حکیم کے نزدیک واجب تو چھوڑے جمعہ سنت بھی نہیں, رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھو. ایک ہنگامہ ہو چکا. جو کچھ آپ نے امام خمینی کے بارے میں سنا انقلاب کے بعد, تہمتیں, بہتان, الزامات, جو کچھ آپ نے آغا خوئی کے بارے میں سنا, خصوصاً بینکنگ اور چاند کے مسئلے کے بعد, اس سے زیادہ آغا حکیم کو نشانہ بنایا جا چکا, اس سے زیادہ اس عظیم اور مرحوم فقیر کو تہمتوں اور بہتانات اور اتہامات کا ٹارگٹ بنایا جا چکا ہے فقط جمعے کے مسئلے پر. جبکہ جمعے میں بھی وہی بات ہے جو جہاد میں, کہ غیبت امام کی وجہ سے جمعے کا مسئلہ ذرا مشکل میں پڑا. یہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جہاں پہ تلوار کھانا ہے, جہاں پہ تیر کھانا ہے, جہاں پہ پستول کی گولیاں کھانا, جہاں پہ اپنی اولاد کو قربان کرنا, وہاں پہ لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں کہتے کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ جمعہ پڑھو اور مشتہد کہہ دے کہ جمعہ ثاقب؟ تو جہاد کے بارے میں بھی یہی بسم اللہ اعتراض شروع کیجئے کہ قرآن بھرا پڑا ہے کہ اولاد کو قربان کرو, اور مشتہد کہتے ہیں آج کل جہاد ثاقب ہے, نہیں بھیجیں آپ اپنی اولاد کو. بوسنیا میں مجاہدین کی بڑی شدید قلت ہو رہی, جائیے تیار کیجئے. لیکن نہیں, وہ سارے اعتراضات وہاں پر, جہاں کسی مرجع یا مستحق کی توہین کرنا, عمل ومل یا اسلام کو سمجھنا کوئی مقصد نہیں. خیر, اب آمدم برسر مطلب موضوع پر آ جاؤں. تو جہاد اسلام کا اتنا اہم فریضہ کہ نماز جمعہ اور زکات تو اس کے بعد آتی. قرآن کی آیت نہج البلاغہ کے خطبات, حتیٰ یہ کہ صحیفہ کاملہ میں دیکھ لیجئے, صحیفہ کاملہ میں نماز جمعہ پڑھنے والوں کے حق میں آپ کو کوئی دعا نہیں ملے گی. صحیفہ کاملہ میں ادائیگی زکات کرنے والوں کے لیے کوئی دعا نہیں ملے گی, مگر ایک پوری دعا ان مجاہدین کے حق میں جو اسلامی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں اور دشمن کے وار کو روک رہے ہیں. صحیفہ کاملہ میں حوالے بھی انہی معتبر ترین کتابوں کے دے رہا ہوں کہ جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں, اور آپ کے ذہن میں ہو کہ چوتھے امام کے زمانے میں کون سی حکومتیں ہوں گی, ظالم حکومتیں ان کی آرمی اور ان کا لشکر, لیکن بعد جب جہاد کی آ رہی امام ہاتھ اٹھا کے ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں, تو یہ جہاد نماز جمعہ اور زکات سے کم عام فریضہ نہیں. لیکن جو جہاد کے بارے میں آپ کو چیز اطمینان دلا دیتی کہ جی جہاد تو صرف امام کر سکتے ہیں, غیبت میں جہاد ثابت, بس یہی اطمینان نماز جمعہ کے بارے میں بھی رکھیے اگر حقائق الفائقانی کا فتویٰ آ جائے, اور یہی اطمینان یہی دلیل زکات کے بارے میں بھی رکھیے جب دیگر مراجع کا فتویٰ آ جائے. اب یہ جہاد کی بات کیوں چل گئی کہ جہاد اتنا اہم ہے اسلام کی نگاہ کہ اس کی خاطر اسلام نے ایک حرام کو حلال کر دیا, ایک حرام حلال کیا جا رہا. حرام بالکل شروع میں ہو گیا اور وہ تھا جوا. اسلام کے اندر جوا اور شراب ساتھ میں حرام ہوا. یاد ہوگا آپ کو تقریر نمبر 90 اور 91 سن 4 ہجری کے واقعات کہ اس وقت شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم آ گیا کہ شراب بھی حرام ہے اور جوا بھی حرام, اور 2 سال کے بعد ایک مرتبہ اس حکم میں ذرا سی تبدیلی آ گئی اور کہا کہ 2 جوئے اسلام میں حلال. سیرت رسول سن 6 ہجری, اور میں بہت ہی عجیب منزل پہ جا رہا ہوں صرف اس لیے کہ ایک تو یہ آپ کو احساس ہو کہ کس طرح سے شیطان ہمیں ایک ہی چیز کے بارے میں ایک دلیل سے مطمئن کرتا ہے تو وہی چیز وہی دلیل دوسری جگہ جاتی ہے گمراہ کر دیتا, اور یہ بھی پتا چل کہ تقدس اور تقوی کی بھی حدود ہوتی ہے. 2 جوئے اسلام میں ایسے جوئے کہ جو اسلام میں بالکل جائز, جوئے کی حیثیت سے جائز, اور وہ ہیں جانوروں کی دوڑ اور اسلحے کے کا مقابلہ. جانوروں میں تو خیر علماء نے کہا کہ 5 جانوروں تک یہ مسئلہ محدود, خچر, گھوڑا, گدھا, اونٹ اور ہاتھی, اور اسلحے میں کہا کہ ہر قسم کے اسلحے, حتیٰ یہ کہ جو آج کل اسلحے رائج, تیر اندازی کا مقابلہ, نیزے کا مقابلہ, تلوار کا مقابلہ, رائفل کا مقابلہ, اور جتنے بھی ہتھیار. یہ 2 چیزیں ایسی کہ جو جوا بنا کے اسلام نے جائز کیا, البتہ صرف ایک شرط کے ساتھ کہ جیتنے پر جو انعام ملتا ہے وہ جیتنے والوں کو نہیں ملے گا بلکہ حصہ لینے والوں کو ملے, لیکن باقاعدہ جوئے کے طور پر. کہ 2 گھوڑے کے مالکوں نے کہا 50 روپے تم رکھو, 50 روپے ہم رکھتے, اور ہم دونوں مل کے اپنا گھوڑا دوڑاتے, جو جیت گیا پورے 100 روپے وہ لے گیا. بالکل خالصتاً قمار, خالصتاً جوا, خالصتاً میسرہ, جو اسلام میں گناہ کبیرہ. پھر بھی اس کے باوجود اس کی اجازت. 2 حدیثیں تو بہت ہی مشہور ہو گئی کہ ان الملائکہ لتنفر عند الرحام, کہ جس وقت بھی کہیں شرط لگائی جاتی ملائکہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, نفرت اور بیزاری اختیار کرتے ہیں, کوچ کر جاتے ہیں وہاں سے, سوائے 3 چیزوں کو. اور دوسری حدیث لا تبقى الا بالنزل والخف والحافظ, کہ تبھی بھی جوئے کا اور شرط کا مقابلہ نہ ہو سوائے تیر اندازی میں اور سوائے جانوروں کی دوڑ. سن 6 ہجری تاریخ اسلام کا وہ سال تھا کہ جب جہاد کی کیفیت بدلنے والی تھی. دیکھیے بہت مناسبت کے ساتھ پروردگار نے یہ حکم نازل کیا. سن 6 ہجری سے پہلے مسلمان کمزور تھے. جہاد کی 2 قسمیں, ایک ہے ڈیفینسو, ایک ہے آفینسو. ایک یہ ہے کہ دشمن حملہ کرے ہم بچاؤ کریں, اور ایک یہ ہے کہ نہیں تبلیغ اسلام کے لیے دوسرے علاقوں میں لشکر بھیجا جائے. تو یہ جو حکم آ رہا ہے کہ جوا جائز, اس سے پہلے وہ جہاد جو دفاعی تھی, لوگ مدینے پہ حملہ کرتے تھے, جب اپنے آپ پہ حملہ کیا جائے تو ہر آدمی جواب دیتا, چونٹی بھی دب کے کاٹ لیتی ہے لوگوں کا محاورہ, اور بلی بھی اپنے گھر میں شیر ہو جاتی ہے اردو کا محاورہ. تو اس وقت کا مسئلہ اور بدر, احد, خندق, یہ سب دفاعی جہاد. اب ایک مرتبہ یہ سلسلہ ختم, اب خیبر میں جہاد کرنا ہے لیکن وہ یہودیوں کے علاقے میں جائیں گے, فتح مکہ میں جہاد کرنا ہے کافروں کے علاقے میں جائیں گے, حنین میں جہاد کرنا ہے علاقے میں جائیں. اب وہ جہاد ہے جس میں لشکر اسلام بھیجا جا رہا, تو نہ اب لوگوں کو اچھی طرح سے ٹرین کر کے مجاہد بنانا. 2 جوئے جائز قرار دے دیے گئے, فقط اس لیے, یہ حدیثوں میں, فقط اس لیے کہ لوگوں کو جہاد کی مشق, لوگوں کو جہاد کا شوق پیدا ہو. میدان جنگ میں گھوڑے کام آتے, بھاگنے کے لیے نہیں دشمن کو بھگانے کے لیے, اور میدان جنگ میں اسلحے کی مہارت کام آتی. تو اب اسلام باقاعدہ مسئلہ کہ اسلام جب کسی گناہ کو روکنا چاہتا تو خالی پتے نہیں کاٹتا ہے درخت کے, جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتا. تو وہی اصول کہ لوگوں کو جہاد کے لیے ابھارنا, تو اب یہ نہیں کہ ہاتھ کہا کہ جا کے لڑو, نہیں, پہلے سے ٹریننگ دی جا رہی, پہلے سے مجاہد بنایا جا رہا. اس کے لیے جوئے جیسے گناہ کبیرہ, ویسے ان 2 کے علاوہ اگر جوا تو وہ گناہ نہیں, گناہ کبیرہ بدترین حرام چیزوں میں سے ایک. اب قانون الزہد جس کی قرآن میں سخت ترین مذمت تھی ان لوگوں میں یہ شامل ہو جاتا. لیکن اگر گھوڑا کا جوا, لیکن اگر تیر اندازی کا جوا, تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے, جائز سے ایک منزل آگے بڑھ کر کہوں کہ مستحب, اور نہ صرف یہ کہ قولی مستحب, ایسا مستحب ہے کہ خود رسول نے اس کے اوپر عمل کیا. کیا ہے, بعض لوگوں کے لیے اس بات کا ہضم کرنا بہت مشکل ہو رہا, یہ وہ لوگ جن کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے, یعنی ان کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا, وہ ہر چیز کو اس معیار پہ لے جاتے ہیں کہ رسول اور امام کے واقعات بھی ان کو وہاں فٹ نظر نہیں آتے. لیکن بحث میں پڑے بغیر سیرت رسول کے موضوع کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ آخری جملے عرض کر دوں کہ اگر کسی کو بہت شدید اختلاف ہو جائے تاریخ کے اس حصے سے, تو وہ صرف اتنا کرے کہ علامہ مجلسی کی علیت المتقین کا اردو ترجمہ تہذیب الاسلام کے نام سے اٹھا لے, اور تہذیب الاسلام کا سب سے آخری بات یہی بات گھڑ دوڑ اور تیر اندازی, اس کے بعد صرف زمینے کے طور پہ متفرق مسئلے بتائے گئے. تہذیب الاسلام ختم ہوتی ہے اس کے اثر پر, اور اس میں وہ تینوں روایتیں ہیں کہ جو سیرت رسول میں میں پڑھ رہا ہوں, اس فرق کے ساتھ کہ اس میں سن نہیں ہے لیکن روایتیں, کہ سن 6 ہجری آئی پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ اب ہمیں ان مقابلوں میں شرط لگا کے حصہ لینا. دیکھیے پیغمبر یہ بھی کر سکتے تھے کہ باقی لوگوں سے کہتے کہ چلو تم لوگ شرط لگا کر کھیلو مگر کھیلو, اور خود بغیر شرط کے حصہ لیتے, تاکہ جو خلوص والے لوگ وہ پیغمبر کے اس عمل پہ چلے جاتے. لیکن نہیں, تاریخ میں یہ کہ سن 6 ہجری پیغمبر نے پہلی مرتبہ مدینے میں باقاعدہ طور پر, یہ لفظ تو میں غلط استعمال کر رہا تھا, خیر شاید استعمال ہو جائے, ریس کے لیے میدان مقرر کیا, تنیت الوداع مدینے کی وہ پہاڑیاں جہاں پہ رسول جب پہلی مرتبہ آئے تھے مکے, تو مدینے والوں نے وہاں استقبال کیا, وہاں سے لے کر 5 میل تک کا ایک راستہ پیغمبر نے رکھا مزمر گھوڑوں کے لیے, میم سواد میم ریس, یہ کون گھوڑے جو زیادہ پھرتیلے, ان کی کمر پتلی, اور پیغمبر نے 1 میل کا فاصلہ رکھا, ایک پورا ٹریک بنایا ان گھوڑوں کے لیے کہ جن کا جسم ذرا بھاری, اور باقاعدہ طور پر ایک سسٹمیٹک انداز میں پیغمبر اسلام نے یہاں ہر ہفتے خود یہ مقابلے کروائے اور خود بھی اس میں حصہ لیا. چنانچہ یہ واقعہ ملتا کہ پیغمبر اسلام 8 کوقیے چاندی پر پہلی مرتبہ مقابلے میں حصہ لیا, اپنا گھوڑا اور اپنے صحابیوں کا گھوڑا, باقاعدہ خود پیغمبر نے پیسے رکھے اور کہا کہ اگر میں آگے نکل گیا تو یہ میرا ہو گیا, تم لوگ آگے نکل گئے تو یہ پیسے تمہارے ہو گئے. پیغمبر اسلام نے اس وقت بھی حصہ لیا. اس کے بعد روایتوں میں یہ کہ پیغمبر عام صحابیوں میں مقابلے کرواتے تھے گھڑ دوڑ سے, اور اس کے لیے پیسے بھی بیت المال سے دیا کرتے کہ بیت المال سے پیسے لے جاؤ, مگر تم میں شوق پیدا ہو, کچھ انعام ملے, کچھ شرط جیتنے کا مزہ آئے, تو انسان زیادہ توجہ کے ساتھ حصہ لیتا. اور پھر پیغمبر کے 3 واقعات ہم کو ملتے ہیں کہ خود حصہ لیا. ایک یہ واقعہ, اس کے بعد جب جنگ تبوک سے آئے تو جناب زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ کے ساتھ پیغمبر نے شرط لگائی 57 تولے سونے پر کہ تم اور میں اونٹ پر بیٹھتے, جس کا اونٹ آگے نکل گیا جیت جائے گا, یہ پیسے لے کے چلا جائے گا. پیغمبر خود حصہ لے رہے ہیں. اور پھر اسی سلسلے میں سن 6 ہجری ہی کا وہ واقعہ آتا, جس سے تو یہ پتا چل رہا کہ پیغمبر ایک آدھ مرتبہ حصہ نہیں لیا, ہر ہفتے باقاعدگی سے حصہ لیا کرتے. پیغمبر کی ایک بہت ہی مشہور حدیث, حق علی اللہ تعالی ان لا یرفع شیئا فی الدنیا الا ان یضعہ, اللہ نے اپنے ذمے یہ لے رکھا کہ اس دنیا میں جس چیز کو بھی خدا بلندی عطا کرے گا مگر ایک دن اس چیز کو پست کر دے گا. یہ عروج و زوال, انسان دنیا میں اگر بلندی پہ جائے گا تو کبھی نہ کبھی اس کو نیچے بھی آنا. حق علی اللہ, اللہ نے اپنا یہ حق قرار دیا, اللہ یرفع شیئا فی الدنیا, دنیا میں کسی کو بلند نہیں کرے گا الا, مگر یہ کہ ان یضعہ بعد میں اسے پست کرے گا. یہ حدیث پیغمبر کی کب آئی, کس موقع پر آئی؟ وہی جوئے کے موقع پر, گھڑ دوڑ کے موقع پر. یہ روایت یہ کہ جب پیغمبر نے سن 6 ہجری باقاعدہ ریسنگ کے مقابلے شروع کرائے شہر مدینہ میں, تو پیغمبر ایک مرتبہ تو گھڑ دوڑ میں حصہ لیا, اس کے بعد فقط اونٹوں میں حصہ لیتے, اونٹ کی دوڑ, خود پیغمبر اونٹ پہ تشریف فرما, اور اونٹ کا نام بھی ہے غضبہ. پیغمبر کے 2 اونٹ ہیں, قصبہ اور غضبہ. غضبہ اونٹ ہے کہ جس کو پیغمبر اس دوڑ میں ہمیشہ شریک کرتے, اور ہر مرتبہ پیغمبر کا اونٹ جیت جاتا, وہ پیسے پیغمبر کو مل جاتے, پیغمبر وہ انعام لے کے اپنے گھر واپس آتے ہیں. ہر مرتبہ ایسا ہوتا. یہاں تک لوگوں نے اس اونٹ کے مقابلے اچھا مقابلہ بالکل غیر جانبداری سے ہوتا, یعنی کہ پیغمبر کا اونٹ ہے تو احترام میں کچھ پیچھے ہی رکھو, اپنے سواری کو مقابلہ پورا کیا جاتا. مگر پیغمبر کا اونٹ فقط اپنی پیغمبر کے حجاز کی وجہ سے نہیں, اپنی جسمانی صلاحیت سے جیت جاتا. یہاں تک کہ مدینے میں ایک عقیدہ بن گیا کہ چونکہ یہ رسول کا اونٹ ہے اس لیے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. یہاں تک کہ ایک ہفتہ ایسا آ گیا کہ ایک اعرابی جہاد سے نکل گیا, اور یہ روایت میں کہ ایسا اونٹ اپنا لے کے آیا جو دیکھنے ہی میں اتنا مریل لگ رہا تھا کہ ویسے ہی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا پیغمبر کے اس اونٹ کے ساتھ. مگر اس نے کہا کہ مجھے حصہ لینا. ابھی ہر ہفتے ایک گھڑ دوڑ کے مقابلے ہوتے ہیں. شرط لگا کر, یہ جملہ بار بار یاد رکھیے, شرط لگا کر اجازت دی. وہ اپنے اونٹ پر بیٹھا, پیغمبر اپنے اونٹ پر بیٹھے, ایک مرتبہ مقابلہ شروع. اور یہ جو دیکھنے ہی میں بڑا مریل تھا اونٹ نظر آ رہا, یہ آگے نکل گیا, پیغمبر کا اونٹ شکست کھا گیا. اگر کسی کو پورا واقعہ کبھی پڑھنا ہو یا حوالے کے ساتھ پڑھنا ہو, یہ علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام میں نہیں لکھا, وہاں تو صرف تین روایتیں لکھی. یہ واقعہ شہید مرتضیٰ متحری داستان راستان, جس کا ترجمہ سچوں کی کہانیوں کے نام سے, اس کی جلد دوم کے اندر یہ واقعہ اونٹوں کا مقابلہ. پیغمبر کا اونٹ شکست کھا گیا, سارے مدینے کو کھچکا لگا, شوق پہنچا پیغمبر کی سواری کا جانو اور وہ پیچھے رہ جا. تب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلسل جیتتے جیتتے میرا اونٹ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگا. وہ حق اللہ تعالی اللہ یرفع شیئاً فی الدنیا حتی ان یضعہ الا ان یضعہ. اللہ نے اپنے ذمے لیا کہ جس چیز کو بلندی عطا کرتا وہ اسی دنیا میں دوبارہ ایک مرتبہ اسے پستی مہیا کر دیتا. یہ پیغمبر کی مشہور حدیث اسی مقابلے میں ہوئی تھی جس میں پیغمبر کا ہر مرتبہ جیتنے والا چیمپئن اونٹ ایک مریل سے اونٹ سے شکست کھا گیا. یہ پورا واقعہ وہاں پڑھ لیجئے گا. سیرت رسول اس سے زیادہ چیزیں بتانے کی اجازت نہیں دیتی. لیکن پھر یہ دوہرا کہ یہ سارا کا سارا مسئلہ ہے جب حصہ لینے والوں کو انعام ملے. دیکھنے والے, ہاں دیکھنے والے انعام میں شیئر کر سکتے کہ بھائی یہ مقابلہ کر رہے ہیں, یہ لوگ پیسے نہ لگا, ہم 200-500 ہزار روپے رکھتے ہیں کہ جو جیت جائے وہ لے جائے. انعام بہرحال انہی کو ملنا چاہیے کہ جو حصہ لے رہے ہیں. تو خیر سن 6 ہجری, اب دیکھیے بہت ہی اہم سال, کیونکہ اسی سال کے آخر پیغمبر صلح حدیبیہ کے لیے مکے کی طرف جائیں گے. بالفاظ دیگر پہلی مرتبہ مسلمان دوسرے کے علاقے میں داخل ہو. اسی سال کے آخر یا اس کے فوراً بعد پیغمبر خیبر کے لیے جا رہے ہیں. موتا کے لیے لشکر اسلام بھیجا جا رہا, فتح مکہ ہونے والی. اب وہ جہاد جس میں دشمن پہ حملہ کرنا, چنانچہ اس کی تیاری کے لیے مسلمانوں کو پہلے سے عادی بنایا جا رہا کہ جہاد ان کے لیے آسان ہو جائے. لیکن یہ مسئلہ صرف وہاں تک ہے جہاں تک حدیث آئی, اس سے آگے نہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اصول بنا لیں اور بہت سارے دوسرے گناہ اس لیے اس کو جائز کر دیں کہ اس سے ہمارے لیے نماز آسان ہو جاتی, اس سے ہمارے لیے روزہ آسان ہو جاتا. جس طرح دنیا میں بہت بڑا طبقہ ایسا جو سیریس یہ بات کہتا کہ چونکہ زیادہ تر مجالس اور کتابیں اردو میں, اور اردو ہماری زبان نہیں, ہماری زبان تو گجراتی, تو ہم فقط اردو سیکھنے کے لیے ہندوستانی حرام فلمیں دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمیں اردو سمجھ میں آتی. جب اردو سمجھ میں آتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو لے آتے ہیں کہ اب آپ ہم کو دین سکھائیے. تو یہ اصول ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں کہ چونکہ پیغمبر نے جہاد کی خاطر ایک حرام چیز کو حلال کر دی تو ہم مجلس سیکھنے کی خاطر فلاں حرام کو حلال کر رہے ہیں, ہم نماز سیکھنے کی خاطر فلاں حرام کو حلال کر رہے ہیں, ہم قرآن سیکھنے کی خاطر مثلا نامحرم عورت بے پردہ چلی آ رہی. یہ ساری چیزیں ہر جگہ نہیں چلیں گی. مجھے اس مسئلے کو ذرا اور واضح کرنا تھا لیکن آج کی تقریر کا وقت پورا ہو گیا. البتہ صرف ایک گزارش کے ساتھ کہ یہ سن 6 ہجری کے باقی ماندہ واقعات انشاءاللہ آئندہ تقریر سے جنگ موتا کا واقعہ شروع ہونے جا رہا, جو تاریخ اسلام کا وہ اہم ترین واقعہ ہے کہ جس کے نتیجے پہلی مرتبہ کسی کے بازو قلم ہونے اور تیار کا لقب ملنے کی روایت ہمارے سامنے آئی. آج کی تقریر یہاں پہ جا کے مکمل ہوں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سال گھنٹہ تو پورا ہو گیا ہے لیکن 10:15 بج چکے ہیں, لیکن اس سال ہم نے پہلی تقریر سے آج تک یہ کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ مسائل ضرور بیان, اور ویسے ہی میرے پاس پہلے کے کچھ مسائل موجود. البتہ تقریر کا موضوع بدلا جا رہا ہے, اس لیے ایک مرتبہ درود بھیجے محمد والے. ایک سوال یہ ہے کہ مصائب کے وقت ذاکر حضرات سر پہ سے امامہ یا ٹوپی کیوں اتار لیتے ہیں؟ اب بعض سوالات بہت ہی بچکانا ہیں لیکن کیونکہ پوچھے گئے اس کی وجہ یہ کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی جو اسلام کا جو کلچر ہم کو دیا گیا اس میں غم کی نشانی یہ بتایا گیا ہے کہ مرد ہے تو وہ ننگے سر ہو جائے. بہت سی روایتوں میں مردے کے اوپر ہے یا معصومین کے بارے میں یا اپنے بابا کے جنازے میں شریک ہوئے تو ننگے سر ننگے پیر گریبان چاک آستینیں پلٹی ہوئی, تو اظہار غم کی نشانی یہ اسلام میں آئی کہ وہ سر سے ٹوپی اتارنے کو یا غم ظاہر کیا جا رہا. تو یہ صرف ایک نشانی کے طور پر ہے, روایتوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ فلا فلا کی میت پہ سر کو ننگا کرنے کی اجازت ہے یا گریبان چاک کرنے کی اجازت ہے. سوال نمبر دو ایسا ہے کہ اس کا پورا پڑھنا بھی مناسب نہیں, بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں خواتین بھی ہیں, تو مختصر کہ کیا سورہ یوسف کا پڑھنا مکروہ ہے اور کیا اس سے پیدا ہونے والے بچے پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو بعض ضعیف سی روایتوں میں عورت کے لیے سورہ یوسف کے پڑھنے کو منع کیا گیا, لیکن اول تو ایسی روایت, اس کے بارے میں مجھے آج ایک بہت اہم بات کہنا تھا کیونکہ یہ جوئے کا مسئلہ, اس میں ایک ایسی روایت آ گئی جو بہت ہی انٹرسٹنگ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو فقہ سے دلچسپی ہے, آج تو وقت نہیں رہا. تو اول تو یہ روایت بہت ہی ضعیف, اور دوسرا اس کا اطلاق بھی صرف اس عورت پہ ہو سکتا جو عربی کو واقعاً سمجھ رہی ہے, اور تیسرا بہرحال یہی مسئلہ کہ اس کے باوجود کسی بھی شیعہ عالم نے اس کو مکروہ قرار نہیں دیا. جو وجہ بھی بتائی گئی ہے جس روایت میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور زیادہ پڑھاؤ اور سورہ یوسف پڑھنے سے روک, جو وجہ بھی بتائی گئی ہے اس کا بچے سے تو کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو اپنے سوال میں وجہ لکھی اس سے بچے پہ ایک گناہ اثر پڑنے والا جی, اگر وہ روایت مان بھی لی جائے تو اس کا بچے سے اثر سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کسی بھی ہمارے مجتہد نے یا مشہور مجتہد اس روایت پہ فتویٰ نہیں دیا. بہت سی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں لیکن وہ روایت بہت ہی کمزور ہوتی ہے, جس کی مثال میں آئندہ پیش کروں گا. سوال کرنے والے کے بارے میں مجھے پتا کہ یہ فلسفہ منطق نہیں چاہتے, ان کو سیدھا سیدھا جواب چاہیے کہ مراجع اور مجتہدین کے نزدیک جو روایتوں پہ ریسرچ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کراہیت اسلام میں ثابت نہیں ہے, سورہ یوسف کے پڑھنے پر بھی وہی ثواب ملے گا جو قرآن کی باقی آیتوں کا ثواب بتایا جاتا ہے. تیسرا سوال, عقیقے کا گوشت کن کن کے لیے کھانا مکروہ, اور اگر مکروہ ہے تو اس کا شوربہ یا چاول کھا سکتے ہیں یا نہیں, اور ہڈی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عقیقے کے گوشت کے بارے میں یقیناً خاصا اختلاف ہے روایتوں کی وجہ سے. کچھ روایتوں میں یہ آیا ہے کہ ہر وہ شخص جس کا اس بچے سے کوئی بھی خونی رشتہ, جس بچے کا عقیقہ خونی رشتہ ہے اس کے لیے وہ گوشت کھانا مکروہ, جس کا بھی خونی رشتہ ہے, جس میں باپ ماں بھائی بہن بھتیجے بھانجے چچا خالہ پھوپھی ماموں دادا دادی نانا نانی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, مگر بہت ہی کمزور یہ روایت ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے لیے عقیقے کا گوشت کھانا مکروہ ہے کہ جو باپ کے زیر کفالت, جن کا خرچ باپ اٹھا رہا, باپ اور ماں کے لیے تو ہے اس کے بعد جن کا خرچ, اس روایت پر بھی فتویٰ نہیں دیا. اب تیسرا قول یہ آتا کہ والدین کے لیے کھانا مکروہ, آغا گلپائگانی اور امام خمینی کا یہی نظریہ تھا اور ہے کہ عقیقے کا گوشت باپ اور ماں کے لیے کھانا مکروہ ہے, اور باقی سب اس میں دادا دادی نانا نانی بھائی بہن آ گئے ان کے لیے تو مکروہ بھی نہیں, اور یہی نظریہ آغا خمینی کا تھا, یہی آغا گلپائگانی کا ہے, یہی آغا عراقی کا ہے, یہی آغا سبزواری کا ہے. اتفاقا آغا سبزواری کا مسئلہ اسی ہفتے مجھے دیکھنا پڑ گیا تھا, وہ تو سب سے زیادہ ذہن میں تازہ کہ یہی مسئلہ ان تینوں موجودہ مجتہدین کا. صرف آغا خوئی وہ تھے جو کہتے تھے کہ ماں کو بنا بر احتیاط یہ گوشت کھانا حرام ہے, باپ کے لیے مکروہ. تو خیر آغا خوئی نے بھی چونکہ احتیاط لگائی تھی تو ان کی زندگی میں بھی بہت گنجائش تھی, اور ان کے انتقال کے بعد تو اور زیادہ گنجائش ہے. عام لوگوں کے لیے مسئلہ الجھ گیا ہو, جو ذرا فقہ کی کلاسز زیادہ اٹینڈ کرتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے, تو خلاصہ پیش کر دوں. خلاصہ یہ نکلا کہ باپ اور ماں کے لیے عقیقے کا گوشت مکروہ ہے اور باقی سب کے لیے بالکل جائز, اور مکروہ بھی جن کے لیے ہے حرام نہیں. مکروہ کہتے ہیں کہ کھا لے تو کوئی حرج نہیں, نہ کھائے تو بہتر. تو جن کے لیے مکروہ بھی, وہ بھی اگر اس کو کسی وجہ سے استعمال کر لیں تو گناہ نہیں ہوگا. ہاں مکروہ ضرور ہے باپ اور ماں کے لیے, لیکن باپ اور ماں کے لیے بھی اگر مکروہ ہے تو گوشت مکروہ, وہ جس چاول کے ساتھ پکایا جائے چاول مکروہ نہیں ہے، شوربے میں پکایا جائے تو شوربہ مکروہ نہیں. ہاں وہ جو ایک طریقہ کہ بعض جگہ بازار کا گوشت اور عقیقے کا گوشت ملا کے پکا دیتے ہیں، مہمان زیادہ ہوتے ہیں، جانور میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ ان سب کی ضروریات اور میزے کو پورا کر سکے، تو بازار سے بھی گوشت لاتے ہیں، وہ مکروہ رہے گا اپنی جگہ اگر ملا کے پکا دیا. الگ الگ پکائے تو ٹھیک ہے، لیکن ملا کے پکایا تو کیونکہ شبہ محصورہ ہے، ہر بوٹی کے بارے میں یہ شک یا عقیقے والی ہے یا قطعی کی دکان سے لائی گئی ہے، کس اعتبار سے حرام تو نہیں لیکن کراہیت باقی رہے گی. باپ اور ماں گریز کریں تو اچھا ہے لیکن شوربے سے نہیں، چاول سے نہیں. جبکہ الٹا ہوتا ہے، ہمارے یہاں لوگ بوٹیاں ہی بوٹیاں کھاتے ہیں، شوربہ اور چاول تو ویسے ہی بچ جاتا. اچھا آئیے آخری سوال ان کا، نہیں بلکہ دو سوال ہیں. اس سوال کا جواب کیونکہ میں دے چکا ہوں اس لیے آج صرف مختصراً اس کو میں دوہرا دوں. سوال یہ ہے کہ کپڑا پیشاب سے نجس ہو جائے تو کیا بغیر نچوڑے تین دفعہ پاک ہو جائے گا؟ یہ نچوڑنا ضروری ہے. اگر آپ اسے پور پانی سے دھو رہے ہیں تو 3.5 بارش لمبے چوڑے اور گہرے برتن میں، تو نہ 3 مرتبہ دھونا ہے نہ نچوڑنا، 1 مرتبہ دھوئیے اور بغیر نچوڑے پاک ہو جائے گا. اور اگر قلیل پانی سے آپ دھو رہے ہیں، کم پانی، تو 2 مرتبہ دھوئیے اور دونوں مرتبہ آپ نچوڑے. 3 مرتبہ برتن میں تو آتا ہے مسئلہ، کپڑے میں نہیں آتا ہے. یہ تو مختصر جواب ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ پیشاب کے علاوہ اگر کوئی اور نجاست لگی تو کس طرح پاک کریں گے؟ ان کا طریقہ اس سے بھی آسان ہے کہ پہلے نجاست کو دور کر دیں، اس کے بعد 1 مرتبہ پانی ڈالنے سے کپڑا پاک ہو جائے گا. البتہ اگر کور پانی ہے تو 1 مرتبہ پانی ڈالا، نجاست ہٹا، کپڑا پاک ہو گیا. قلیل پانی ہے تو نجاست ہٹا کے 1 دفعہ پانی ڈالیں، پھر نچوڑنا پڑے گا کپڑے کو. بس یہ فرق رہے، ورنہ پیشاب میں تو ڈبل فرق ہے کہ کور پانی سے 1 مرتبہ میں پاک ہوتا ہے، قلیل سے 2. کور میں نچوڑنا نہیں پڑتا، قلیل میں نچوڑنا پڑتا، لیکن پیشاب کے علاوہ کی نجاستوں میں کور اور قلیل بالکل ایک جیسا ہوگا، تو 1 دفعہ میں کپڑا پاک ہو جائے گا، فرق صرف نچوڑنے کا رہے گا. اور اس سوال کا آخری حصہ کہ زمین اگر نجس ہو جائے تو اس کو کس طرح پاک کیا جائے؟ زمین اگر نجس ہو جائے تو بات تو وہی، طریقہ وہی، کہ پہلے تو نجاست کو ہٹا لیجیے، جو نجاست لگی، اگر نجاست لگی ہو تو اس کو ہٹائیے. اس کے بعد اگر کور پانی سے آپ دھو رہے ہیں، یعنی نل سے آپ نے پائپ لگا کے پانی ڈال دیا، بس پانی نجس زمین پر سے بہ جائے وہ پاک ہو گیا، بہ گیا اور پاک ہو گیا زمین. اور اگر قلیل پانی لوٹا لائے، جگ لائے، بالٹی لائے، اس سے دھو رہے ہیں، تو نجاست ہٹا کر 1 دفعہ پانی بہا تو دے، مگر پھر وہ جو بہا ہوا پانی ہے اس کو آپ کو اٹھانا پڑے گا، کسی کپڑے سے یا کاغذ سے یا کسی چیز سے پہنچ پہنچ کے اٹھانا پڑے گا، یا یہ کہ اس کو بہاتے 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 وہاں تک لے جائے جہاں سورج پہنچتا ہے. تو اگر کور پانی سے نہیں، قلیل پانی سے پاک کر رہے ہیں زمین، تو 1 دفعہ پانی ڈال دیں، پھر جو پانی آپ نے ڈالا یا اسے بہا کر سورج تک لے جائیں، اور یا پھر اسے نچوڑ کے کسی کپڑے وغیرہ سے اٹھا لیں. اور اگر کور پانی سے پاک کریں، یعنی نل سے ڈائریکٹ پائپ لگا دیں، نل بھی اس ٹنکی سے ملا ہو جس میں اچھا خاصا پانی ہے خود، تو صرف پانی کی آپ نے دھار اس نجس جگہ پہ ڈال دی، وہ سب کا سب پاک ہو گیا ہے. جو بہا ہوا پانی ہے اس کو اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں. آخری سوال جو ہے وہ بھی یہ درخواست ہے کہ پچھلے ہفتے جو نگاہ کے مسئلے بتائے گئے تھے اس کو 1 مرتبہ پھر دوہرا دیں. پچھلے ہفتے سے مطلب ہے پچھلے سے پچھلا ہفتہ، اس لیے کہ خود یہ میرے پاس کافی عرصے سے پرچہ موجود. تو ٹھیک ہے، مختصراً سن لیجیے کہ 6 مسئلے یہ بتائے گئے کہ مرد عورت کی فوٹو کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں. مسئلہ یہ تھا کہ اگر عورت کو پہچانتا ہے، کون سے خاندان کی ہے، کس گھرانے کی ہے، یہ سب جانتا ہے، تو نامحرم کی فوٹو کو دیکھنا حرام. اور اگر عورت کو نہیں پہچانتا ہے تو نامحرم عورت کی فوٹو کو دیکھا جا سکتا ہے. سوال نمبر 2، جو عورتیں ٹیلی ویژن پر آتی ان کے بال اور جسم کو دیکھنے کا مسئلہ کیا؟ آغا گل پائیگانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر حرام. سوال نمبر 3، جو کھلم کھلا بے پردہ عورتیں بازاروں میں گھومتی، ان کے بارے میں روایتوں میں ہے، شیخ صدوق نے علل الشرائع میں یہ روایت لکھی ہے، علل الشرائع جس کا اردو ترجمہ ہو چکا، کہ امام نے فرمایا کہ کھلم کھلا جو بے پردہ ہیں ان عورتوں کو دیکھنا اس لیے جائز ہے کہ وہ خود اللہ کی باغی ہو گئی ہیں، حکم شریعت نہیں مانگ رہی، تو اللہ بھی ان کا کوئی احترام نہیں رکھتا، البتہ دیکھنے والے کی نیت صحیح. آغا کوئی بھی یہ کہتے تھے کہ یہ روایت معتبر ہے، اس پہ فتویٰ دیا تھا، لیکن آغا گلپائیگانی کہتے کہ جو عورت کھلم کھلا بے پردہ اور پردے کا حکم ماننے کو تیار نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ اسے بھی نہ دیکھا جائے. ٹیلی ویژن پہ آنے والی عورت بھی چہرہ اور ہاتھ دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن پر، عام حالت میں نہیں، لیکن بال اور دیگر بدن احتیاط واجب ہے، ٹیلی ویژن والی عورت کو بھی نہ دیکھ. تصویر کا یہ مسئلہ ہو گیا. اس کے بعد صرف دو سوال اور تھے کہ ایک سوال یہ پڑھا گیا تھا کہ عورت کا انتقال ہو جائے اس کی فوٹو، تو کہا کہ اس کی فوٹو کا وہی مسئلہ ہے جو زندہ عورت کی فوٹو کا، پہچانتے ہو تو دیکھنا حرام ہے، نہیں پہچانتے ہو تو مردہ عورت کی فوٹو کو دیکھا جا سکتا. اور آخری سوال یہ پڑھا گیا کہ جوائنٹ فیملی کے اندر جہاں ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے اور بھائی بہنیں نامحرم محرم سب ساتھ رہتے ہیں، اور ایک کمرے کو چھوڑ کر باقی سامان بھی سب کا مشترک ہے، ڈرائنگ روم ایک ہی ہے، باورچی خانہ ایک ہی ہے، کھانے کے برتن ایک ہی ہیں، اس کے اندر آغا گلپائیگانی کا جواب یہ تھا کہ نامحرم نامحرم میں فرق نہیں، مجھے کوئی حدیث نہیں ملی جو نامحرموں کی قسمیں الگ الگ کر دے کہ اگر جوائنٹ فیملی والے نامحرم ہوں تو دیکھنا جائز ہو جائے اور اگر الگ الگ گھروں میں رہتے ہوں تو دیکھنا حرام ہو جائے. فرماتے ہیں میری نگاہ میں سارے تو دلیل نہیں ملی، کوئی حدیث نہیں ملی کہ نامحرموں میں فرق ہو، اس لیے سارے کے سارے نامحرم ان کا ایک ساتھ رہنا ہو یا الگ رہنا ہو جو حرام ہے تو حرام. البتہ اپنی کتاب میں دو بھائی اگر ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا وہی طریقہ جو بہت پرانا دوبارہ لکھا ہے آقا گلپائیگانی نے کہ دونوں دو الگ الگ بچیوں سے نکاح کریں اور ایک دوسرے کی بیویاں ان بچیوں کو دودھ پلا دیں تو پھر جو بھاوج ہے وہ ساس بن جائے گی. وہ ایک طریقہ لکھا جو بہت پرانا اور بہت مشہور ہے. اور اس کے علاوہ فرماتے ہیں کوئی طریقہ نہیں جوائنٹ فیملی میں زندگی گزارنے کا، حجاب بہرحال حجاب ہے جس کی پابندی کرنا پڑے گی. اور آخری مسئلہ یہ تھا کہ عورت کے بال جب کٹ جائیں اس کے بعد بھی کیا اس بال کو دیکھنا حرام. اس میں آقا گلپائیگانی نے ذرا رعایت دی کہ جب بال کٹ گئے اب ان بالوں کا کوئی احترام نہیں رہا، چنانچہ ان کو دیکھنا بھی جائز ہے، ان کو چھونا بھی جائز ہے. مثلا اس کی اپنی بیوی تھی جو وگ وغیرہ پہنی ہے یا مصنوعی بال لگائے ہیں وہ کسی نامحرم عورت کے پتا ہے کسی اور عورت کے، پھر بھی اس کا شوہر ان بالوں کو چھو سکتا ہے، اس میں ایک رعایت دی. ورنہ فرماتے ہیں کہ کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے نامحرم کو دیکھنا. صرف مرحوم کی جو فوٹو کا مسئلہ آ گیا مرحومہ کی، ایک بات میں بتا دوں کہ عورت جب بڑھاپے میں داخل ہو جاتی ہے، والقواعد من النساء جو قرآن کی اصطلاح، جو بہت ہی ضعیف عورتیں ان کے لیے پھر پردہ ان معنوں میں ساقط کہ وہ بال کھول سکتی ہیں، کلائیاں کھول سکتی ہیں اور ذرا گردن وغیرہ ان کی کھلی بھی ہو جائے تو گناہ نہیں. مرحومہ کی فوٹو اگر فوٹو اس وقت کی ہے کہ جب اس پہ پردہ واجب تھا تو یہ آغا گلپائیگانی کا مسئلہ کہ احتیاط واجب ہے کہ اس کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی اس مردہ کو زندہ کرو. اور اگر اس مرحومہ کی فوٹو ہے کہ جب اس عمر میں آ چکی تھی جب اس پہ سے ویسے ہی پردہ ساقط تھا، 70 سال 80 سال 90 سال کی ضعیف خاتون ان کی فوٹو لگی ہے اور اتنا ہی جسم کھلا ہے کہ جتنا ان کو زندگی میں کھولنے کی اجازت ہے، کہ بال کھلے ہیں، گردن وغیرہ کھلی ہے، کلائی کھلی ہے، پھر مسئلہ جائز ہو جائے گا. تو مرحومہ کی فوٹو کا مسئلہ زندگی کا کہ جس حالت کی فوٹو اگر اس حالت میں وہ زندہ ہوتی اس کو دیکھنا جائز تھا یا اس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، بس یہ مسئلہ ہے شریعت کا. یہ مسئلے بھی ہم لوگوں کو بہت مشکل لگنے لگے. دو وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ آغا خوئی کے بعد مسائل لوگوں کو بہت آسان لگے، پھر اب یہ مشکل لگنے لگا مسئلہ کہ آغا خوئی فوٹو میں رعایت دیتے تھے، ٹیلی ویژن میں رعایت دیتے تھے، کھلم کھلا بے پردہ عورتوں میں رعایت دیتے تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ زمانہ بہرحال ماڈرن سے ماڈرن ہوتا چلا جا رہا کہ اب یہ ساری چیزیں جو اسلام کے اتنے چھوٹے چھوٹے واجبات کہ گویا اس کی طرف تو توجہ دلانے کی ضرورت بھی نہیں. اس زمانے میں پردے کا مسئلہ اسلام میں ایسا سمجھا جاتا تھا جیسے کلمے کا مسئلہ، کہ کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم مسلمان ہو تو کلمہ تمہیں آنا چاہیے یا کلمہ پڑھو، وہ تو مسلمان ہیں تو کلمہ ہو. اسی طرح مسئلہ حجاب کا تھا. ہمارے اسلام نے شروع سے ہی آسان ترین مسئلوں کو رکھا، اس کے باوجود ہم اتنے زیادہ آرام پسند اور سہل طلب ہو گئے کہ ہم کو آسان ترین مسئلے بھی برداشت نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہم کو مشکل لگنے لگتے ہیں کہ واہ دعا دو بھائی ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کی بیویاں ایک دوسرے سے پردہ کر؟ یہ سب ہم کو مشکل لگنے لگتا، ہمارے لیے یہ محال ہونے لگتا، جبکہ اگر اہل بیت کی پوری زندگی کی پیروی ہم سے کہی جائے تو شاید وہ تو ہمیں معجزے کی زندگی لگنے لگے۔ یہ اہل بیت کا ایک کمال، یہ اہل بیت کا ایک فضل ہے ہم پر، یہ اہل بیت کی ایک مہربانی۔ دنیا میں ہر جگہ بادشاہ اپنے لیے سہولت چاہتے ہیں، رعایا تو تنگی میں رکھتے ہیں کہ تم قربانیاں دو، ہمیں سہولت دو کیونکہ ہم تمہارے حاکم ہیں۔ اہل بیت کا ہمیشہ الٹا مسئلہ ہوگا، خود شریعت کے سخت ترین مسئلے پہ عمل کریں گے اور ہمارے لیے نرم ترین مسئلہ رکھیں گے۔ ہماری عورت کے لیے صرف اتنا کہا کہ اتنا حجاب کر لو وہ کافی، پھر آواز کا پردہ نہیں۔ اور اپنی بیٹیوں کے لیے، میرے مولا کا وہ یہودی پڑوسی جو 2 سال کوفے میں علی کے مکان کے برابر رہا، اور غالباً وہی مکان جو اب تک کوفے میں مسجد کوفہ کے پیچھے موجود، 2 سال پڑوس میں رہا، پڑوس اور چھوٹے چھوٹے مکانات کا پڑوس جیسے آپ کے فلیٹ، اس انداز کا پڑوس، اور کہہ رہا کہ 2 سال میں علی کی کسی بیٹی کی آواز بھی میں نے نہیں سنی۔ اپنی بیٹیوں کے لیے سخت ترین مسئلہ، ہماری بیٹیوں کے لیے نرم ترین مسئلہ، اور وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، وہ بھی ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ ہمارے لیے صرف اتنا مسئلہ کہ تمہاری عورت حجاب کر لے، اس کے بعد گھر سے باہر نکل سکتی، اور اپنی بیٹیوں کے لیے وہ مسئلہ کہ اگر زینب حجاب بھی کر لے تب بھی گھر سے باہر نہیں آ سکتی، تب بھی گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، جب تک کہ تاریکی شب نہ آ جائے اور وہ وقت نہ آ جائے کہ کوئی دیکھنے والا بھی نہ رہے۔ اتنی پابندی میرے مولا نے کرائی اپنی بیٹیوں کے لیے۔ ہماری بیٹیوں کو نرمی کا مسئلہ، اپنی بیٹیوں کو سختی کا مسئلہ۔ ایک روایت کے مطابق شہزادی کی شہادت کی تاریخ گزر گئی، اور دوسری روایت کے مطابق پرسوں یا ایک دن بعد شہادت کی شب آنے والی۔ اس لیے یہ جملہ کہہ دوں کہ روایتوں میں یہ کہ میرا مولا جب شہزادی کی میت کو لے کے چلا گیا، اور اس کے بعد جنت البقیع گئے یا روضہ رسول کے قریب گئے یا حجرے کی کسی گوشے میں گئے، روایتوں میں اختلاف ہے، جب تدفین کے بعد واپس آئے تو گھر میں داخل ہوئے، دیکھا زینب رو رہی ہے، دیکھا کلثوم ماتم کر رہی ہیں، اور جیسے ہی زینب نے باپ کو آتا دیکھا، فجر کا وقت آ چکا، رات گزر چکی ہے، تصویر میں زینب نے آگے بڑھ کے بابا کا دامن تھاما، فریاد کی بابا آپ بھیا حسن کو اما کی قبر پہ لے گئے، آپ بھیا حسین کو اما کی قبر کی زیارت کرا لائے۔ زینب کتنی بدقسمت ہے، اب تک اپنی ماں کی قبر بھی نہ دیکھ سکی۔ علی نے کہا زینب بیٹی گھبرا نہیں، ہماری فقہ میں عورت قبر پہ جا سکتی، عورت قبرستان میں جا سکتی۔ علی نے کہا زینب بیٹی گھبرا نہیں، تیرا بابا تجھے لے جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زینب اور اپنی ماں کی قبر پہ نہ جائے؟ بس سننا تھا۔ زینب نے خوشی کے عالم میں کہا بابا تیار ہو جاؤ۔ کہا ابھی نہیں، اب فجر کا وقت آ گیا ہے، گلیوں میں چہل پہل شروع ہو گئی ہے، لوگ گھروں سے باہر آ گئے ہیں۔ علی کی غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ چاہے اس کی بیٹی حجاب میں بھی ہو مگر اس وقت گھر سے باہر نکلے جب نامحرموں کی آمد و رفت ہو، بیٹی شام کا انتظار کر۔ خدا معلوم تڑپ تڑپ کے زینب نے یہ سارا دن کس طرح گزارا ہوگا۔ ماں کی قبر کی زیارت کو جانا ہے، آپ کربلا اور نجف سے ایک دن کے فاصلے پہ رہ جائیں تو دل چاہے گا کہ اڑ کے وہاں پہنچ جائیں۔ یہ تو زینب اور فاطمہ کی قبر کا مسئلہ ہے۔ شام ہو گئی، رات ہو گئی، مغرب کی نماز ختم ہوئی، عشاء کی نماز ختم ہوئی، بار بار بیٹی آتی ہے بابا اب چلوں، بابا اب چلوں، بابا اب چلوں، اور میرا مولا بار بار منع کرتا ہے۔ یہاں تک کہ عشاء کے بعد کا وقت آ گیا، بابا اب تو آخری نماز بھی ہو گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے ہوں گے۔ کہا ابھی بھی ٹھہر جا، شاید کوئی کسی کام سے گھر سے باہر ہو، آدھی رات کو ہم گھر سے نکلیں گے۔ آدھی رات، اور 1400 سال پرانی آدھی رات، ایک مرتبہ قبرستان جیسا سناٹا شہر مدینہ میں زینب اپنے بابا کے ساتھ باہر آئیں، حسن آگے آگے ہیں، حسین پیچھے پیچھے ہیں، درمیان میں زینب ہے، زینب کے پردے کی حفاظت چاروں طرف سے امامت کر رہی ہے۔ چلتے چلتے وہ مقام آ گیا جہاں قبر زہرا تھی، قبر زہرا پہ چراغ جل رہا تھا۔ حسن نے ماں کی قبر کو دیکھا، دوڑ کے آگے بڑھے، حسین نے ماں کی قبر کو دیکھا، دوڑ کے آگے بڑھے، دونوں بیٹوں نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرا دیا۔ ماں تمہارے بیٹے تمہیں سلام کرنے آئے ہیں، اب ماں اپنے حسن و حسین کا سلام قبول کرو۔ زینب بیٹی تو ویسے ہی ماں سے زیادہ قربت رکھتی ہے، دوڑ کے جانا چاہتی ہے، مگر میرے مولا نے بازو تھام لیا، نہیں زینب بیٹی تو نہیں جا سکتی ہے، رک جا، ٹھہر جا، ارے میرا مولا قبر فاطمہ ہی کے لیے تو زینب کو لے کے آیا، پھر بھی روک لیا اور روک کے آواز دی، حسین بیٹا، حسن بیٹا، پہلے اس چراغ کو بجھا دو جو قبر فاطمہ پہ جل رہا ہے۔ شہزادوں نے چراغ بجھائے، زینب نے شکوا کیا، بابا آپ نے مجھے بھائیوں کے ساتھ جانے سے کیوں روک دیا؟ کہا زینب بیٹی بے شک تو پورے حجاب کے ساتھ ہے، بے شک آدھی رات کا وقت ہے، بے شک یہ قبرستان ہے جہاں ویسے بھی لوگ سماتے ہیں، مگر علی ذرا ایسا نہ ہو کوئی مسافر ہی یہاں سے گزر رہا ہو اور چراغ کی روشنی میں اس کی نگاہ میرے زینب پہ پڑ جائے، چاہے حجاب کے ساتھ ہو زینب مگر میری زینب پہ کسی کی نگاہ نہ پڑنے پائے، اتنی احتیاط کی، پھر قبر زہرا پہ بھیجا۔ بس اب آپ سوچیے جس بیٹی کو پتا ہے میرا باپ میرے پردے کے بارے میں اتنا غیرت مند کہ حجاب کے بعد بھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی نامحرم کی نگاہ مجھ پر پڑے، جو قبرستان میں اتنی احتیاط کرا رہا، جو آدھی رات کو اتنی احتیاط کرا رہا، اسی باپ کی یہی بیٹی جب عاشور کے بعد در کوفہ پر پہنچی ہوگی، بلوائے عام نظر آ رہا ہوگا، اور کوفہ بھی وہ شہر جو میرے بابا کا شہر ہے، میرا بابا یہاں مجھے لے کے بار بار آتا تھا مگر کتنی احتیاط کرتا تھا، ہم مدینے سے کوفہ آ بھی جاتے تھے، میرا مولا باہر رک جاتا ہے، زینب بیٹی ابھی ہم کوفے میں نہیں جائیں گے، دن کا وقت ہے، رات تک باہر ٹھہرتے تھے، آدھی رات کے بعد بھی جب لے کے چلتے تھے، زینب بیٹی نقاب کو دیکھ لیا ہے، چادر کو دیکھ لیا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہوا چلے اور چادر اڑ جائے، نقاب ہٹ جائے، آدھی رات کو اس چہرے کوفہ میں اس احتیاط کے ساتھ علی زینب جیسی بیٹی کو لے کے جاتے ہیں۔ آئے زینب آج جو کوفے کے دروازے پہ بلوائے عام دیکھا، زینب کرے تو کیا کرے، بس ایک مرتبہ کوئی تعجب نہیں ہے کہ ملک نجف کو دیکھا ہوگا، آواز دی ہوگی بابا زینب کی مدد کو آئیے، آپ کی بیٹی بے مطلب چادر کے بلوائے عام میں جا رہے۔
الا ولعنة الله على اعدائهم اجمعين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔
پروردگارا میرے مولا علی کی اس غیرت کا واسطہ، ہم میں سے علی اور زینب کی ہر ہر کنیز کو اپنے حجاب اور پردے کا ایسا ہی پابند بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جس اسلام کے لیے علی اور اولاد علی نے اتنے مصائب برداشت کی، ہمیں اس اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار کے ان مصائب کا واسطہ، ہم اپنے اعمال و کردار کی وجہ مصیبتوں کے کتنے ہی حقدار کیوں نہ ہو، پروردگارا تجھے مصائب زہرا کا واسطہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اور پروردگارا ان مصائب اہل بیت خصوصاً قبر سیدہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔